صلی علی رسول کریم، اما بعد، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ مدثر کا آغاز کیا تھا اور اس کی 3 آیات کا درس ہو سکا تھا. آج ہمیں آگے چلنا ہے. سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے بارے میں یہ بات تو اب کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے کہ ان دونوں کا آغاز بالکل ایک ہی مفہوم کے حامل الفاظ سے ہوا ہے. مزمل کے معنی بھی وہی ہے جو مدثر کے ہیں، کمبل میں لپٹنے والے، لحاف میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے. صلی اللہ علیہ وسلم، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے دونوں میں. اور دوسری آیت میں دونوں صورتوں میں سب سے پہلے فعل امر آیا ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ مزمل اور مدثر کے جو شان نزول کی روایات آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے اور کس بنا پر آپ کمبل میں یا کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور ایک معنوی طور پر یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ گزرا ہے جس میں آپ کی طبیعت میں خلوت پسندی کا غلبہ ہو گیا تھا، تنہائی میں، اور کئی کئی دن، کئی کئی راتیں مسلسل آپ غار حرا میں قیام فرماتے تھے اور وہاں تدبر اور تفکر، غور و فکر، سوچ بچار. کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار. وہیں پر پھر وہ پہلی وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ایک بار گراں کا شدید احساس حضور کو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بار گراں اس اعتبار سے بھی، جیسا کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں، بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا ایک فزیکل بھی بار ہوتا تھا، اس کا بوجھ، اس کا ثقل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی محسوس فرماتے تھے. اور معنوی طور پر یہ کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا مشن ہے جو کندھوں پر آ گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ سرے سے نبوت و رسالت کے تصور ہی سے آشنا نہیں ہے. اور اس کے بعد جیسا کہ ہوا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کسی اور انداز میں، خواب و ہمدردی کے اندازی سے کہا، لیکن یہ کہا کہ شاید کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، آسیب زدہ ہو گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہوئی، اس کے ازالے کے لیے، دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے سورہ نون کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو یہ ملے جلے اسباب تھے جن کی بنا پر سوچ بچار اور جسے ہم کہتے ہیں تفکرات کا غلبہ ہو جانا، تشویش کیا ہوگا. اور آپ کے علم میں ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایک وقت آ کر رہے گا کہ آپ کو آپ کی قوم اس شہر سے نکال دے گی. اور حضور بڑے حیران ہوئے تھے، اب ابخر جئیہ ہوں، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، الامین کہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جو بھی اس منصب پر فائز ہوا ہے آپ سے پہلے، اس کی قوم لازماً اس کی دشمن ہوئی ہے، یہ سختیاں آپ کو جھیلنی ہوں گی. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ یہ قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی اور میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر سکوں، آپ کی مدد کر سکوں. تو یہ مختلف اسباب ہیں جن کے تحت غور و فکر، سوچ بچار، ایک تفکر کی کیفیت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی. اس کیفیت میں یہ دو الفاظ جو ہیں بہت نمایاں ہو کر آتے ہیں. اور پھر لفظ قم، کہ اب آپ اس غور و فکر کی کیفیت سے نکلیے. جیسے کہ اقبال کے اس مصرعے میں ہے کہ لاکھ حکیم سربجیب، ایک کلیم سربکف. اب تو آپ کو سربکف ہو کر میدان میں آنا ہے، قم، کھڑے ہو جائیے. اور یہ کھڑا ہونا یا جد و جہد کا آغاز کرنا دو طرح پر ہے. رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیام اللیل، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ گویا کہ مضمون ہے اہم ترین سورہ مزمل کا. لیکن یہ کہ لوگوں سے کیا معاملہ ہوگا، لوگوں سے کیا بات کہنی ہے، دنیا میں آپ کی جد و جہد کا ہدف کیا ہوگا، اس کو سورہ مدثر میں بیان کر دیا. قم فانذر، انذار جو ہے وہ نقطۂ آغاز ہے نبی کی دعوت کا. دنیا کی دوسری تمام دعوتوں اور تحریکوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور تحریک اس اعتبار سے ممیز ہے کہ وہاں کچھ اور مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو نعرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. کوئی وطن کا نعرہ ہے، کوئی قوم کا نعرہ ہے، کوئی طبقاتی نعرہ ہے، دنیا بھر کے مزدوروں اکٹھے ہو جاؤ، یا دنیا بھر کے محنت کشوں اور کسانوں جمع ہو جاؤ. لیکن یہ کہ انبیاء کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار ہے کہ لوگوں ہوش میں آؤ، زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. تمہیں سب کو اٹھایا جائے گا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب تم پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازمن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر لازمن تم سے حساب لیا جائے گا اس عمل کا جو تم کر رہے. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. وانها لجنت ابدا او لنار ابدا، اور یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہے دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ ہے انذار. یہاں سے بات کا آغاز ہے، آخرت پر یقین اور بعث بعد الموت کا یقین، حساب کتاب کا یقین، جزا و سزا کا یقین. یہاں سے نبی کی دعوت کا آغاز ہے، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. آگے چل کر ایک دوسرا انذار بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اصل انذار تو ہے آخرت کا انذار، لیکن ایک اور اضافی انذار ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب رسولوں کی دعوت قبول نہیں کی جاتی، رد کر دی جاتی تھی، اس کے بعد پھر قوموں کو کوئی رعایت نہیں ملتی تھی جن قوموں کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے، اور پھر انہیں لازمن ہلاک کر دیا جاتا، وہ عذاب دنیا ہے. جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، ان سب پر جو عذاب آیا ہے یہ عذاب استیصال، کہ ان کی جڑ کاٹ دی گئی، بے اختنی کر دی گئی، نسیم منسیہ کر دیے گئے، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہیں آباد ہی نہیں تھے. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں. قرطبہ کے محل جا کر دیکھ لیجئے، اور وہاں کی عالیشان عمارتیں دیکھ لیجئے، لیکن یہ کہ وہ مکین یا ان کے نام لیوا یا ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی وہاں باقی نہیں. تو یہ عذاب استحصال ہوتا ہے جو مختلف قوموں پر آیا. پھر رسول کا انذار دو چیزوں پر ہو جاتا تھا، ایک عذاب اخروی اور ایک عذاب دنیا. لیکن یہ کہ اصل جو نقطۂ آغاز ہے نبی کی دعوت کا، وہ ہے انذار آخرت. لیکن اگلی ہی آیت کے اندر بات واضح کر دی کہ یہ انذار آخرت محض ایک واعظانہ انداز میں نہیں، محض ایک مصلحانہ انداز میں نہیں، بلکہ ایک انقلابی انداز میں. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ پورے نظام کو بدلنا ہے. جن جن لوگوں نے، جن جن طبقات نے اپنی خدائی کے سکے چلا رکھے ہیں، ان سب کے خلاف بغاوت کرنی، ان سب کے ساتھ ٹکر مول لینی، اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، اللہ کا نظام برپا کرنا ہے. وہ نظام قائم کرنا ہے جس میں اللہ کی کبریائی مانی جائے اور کبریائی نافذ ہو. یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی اللہ اکبر اور تکبیر کے نعرے لگ رہے ہوں، بلکہ فی الواقع پوری انسانی زندگی کے اوپر اللہ کی کبریائی کا سکہ رواں ہو جائے، اس کا جو نقش ہے قائم ہو جائے، پوری انسانی زندگی اس کے تحت ہو جائے. یہ ہے ہدف. اسی کو بعد میں کہا گیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کرے اس دین کو کل کے کل دین پر. اسی کے لیے فرمایا گیا نَقِيمُ الدِّينِ، دین کو قائم کرو. اسی کے لیے فرمایا گیا قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تمہاری جنگ اب جاری رہے گی جبکہ اس کا آغاز ہو گیا ہے. یہ وہ دور ہے جبکہ جنگ کا آغاز ہو چکا، غزوہ بدر کے بعد یہ سورہ الانفال نازل ہو رہی ہے، اور سورۃ الانفال میں یہ الفاظ آ گئے. اب یہ تمہاری تلواریں جو نیاموں سے باہر آئی ہیں، مسلمانوں اب نیام میں نہ جائیں جب تک کہ وہ مشن جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکمل نہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ تکبیر رب، اللہ کی کبریائی کا سکہ رواں ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں، لیکن یوں سمجھیے کہ سب سے بنیادی اصطلاح یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا. میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، پہلے تو کبریائی کا ادراک اور شعور ہو قلب میں اور ذہن میں، پھر اس کا اعلان اور اعتراف ہو، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو ایکچولی ریئلائز کیا جائے، نافذ کیا جائے، یہ صرف ایک قول اور نعرہ بن کر نہ رہ جائے، بالفعل ایک نظام زندگی کی صورت میں متشکل ہو جائے، جس میں اللہ کی بڑائی کے سامنے سب سرنگو ہو، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو، اللہ کا جھنڈا سب سے بلند ہو. تو یہ تین آیات جو ہیں اس پر تو ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں پچھلی مرتبہ. اب آگے چلیے، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سات آیتیں، جیسے سورہ نون میں سات آیتیں تھیں جن میں خطاب خصوصی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سورہ مزمل کا بھی کافی بڑا حصہ وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب پر مشتمل ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے یہی معاملہ سورۃ العلق میں ہے، وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی پانچ آیات پر مشتمل، ان میں بھی خصوصی خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں پر بھی سات آیتیں ہیں جن میں سے تین کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. اب آگے چلیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، پاک کیجئے بھی ترجمہ ہو جائے گا، پاک رکھیے بھی ترجمہ ہوگا. یہاں پر لفظ ثیاب کے معنی متعدد لیے گئے ہیں، جیسے اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں پاک دامن، بڑا پاک دامن انسان ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ جو کرتے کا دامن ہے وہ صرف پاک ہے، بلکہ وہ پوری شخصیت کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، انسان کی سیرت کی بلندی، اس پر دلالت کرنے والی چیز ہے. لہذا اس پر مفسرین نے بہت سے اقوال جمع کیے ہیں کہ لباس کو پاک رکھیے، اپنے جسم کو پاک رکھیے، اپنے دل کو پاک رکھیے. اس لیے کہ یہ لفظ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں عربی شاعری میں، جاہلی شاعری میں یہ سیاب کا لفظ جو ہے انسان کی قلبی کیفیت کے اظہار کے لیے کہ بڑا اس کا دل صاف ہے، یعنی وہ نقی الذیل ہے اور طاہر الثیاب ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں. اس سے مراد در حقیقت ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی. کپڑوں کے پاک ہونے میں سب سے پہلی شے تو یہ ہوگی کہ جو فقہی اعتبار سے، جس کی کہ بعد میں پھر پوری تفصیلات آئی ہیں، ایک تو فقہی معیار ہے کہ کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، جسے ہم طہارت کہتے ہیں، کپڑوں کی بھی طہارت اور جسم کی بھی طہارت. پھر یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم میں یہ بھی شامل ہے کہ اس میں انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے جائز ذریعے سے کچھ فراغت دی ہے دنیا میں، وسعت دی ہے، تو کپڑوں میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے. اچھے کپڑے پہنے، اجلے پہنے، صاف پہنے. وہ تصور جو ہے کہ جو رہبانیت میں ہوتا ہے، جان بوجھ کر میلے کچیلے رہنا، اور عیسائیوں کے ہاں تو یہ چیز انتہا کو پہنچ گئی تھی، سالوں تک متواتر نہاتے نہیں تھے، گویا کہ نہانا بھی تقویٰ کے منافش ہے. یہ ظاہری نفاست اور ظاہری پاکیزگی کی کیا ضرورت ہے، اصل پاکیزگی تو دل کی ہے. اور جتنا انسان اوپر سے گندا ہوگا اتنا ہی وہ اندر سے پاک ہو جائے گا. یہ آپ کو ملے گا آپ کے ہاں بھی ملنگ لوگ جو ہے جس طریقے پر رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان سے نہ معلوم کیا کیا امیدیں وابستہ کیے ہوتے ہیں، اور کیا کیا ان سے پوچھتے ہیں اپنی قسمتوں کا حال بھی، اور سٹے بھی انہیں سے پوچھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دنیا میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. اسلام کا تصور یہ نہیں. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں جو زینت کی ہیں، آرائش کی ہیں، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. کس نے حرام کی ہے پاکیزہ چیزیں کھانے والی؟ اللہ نے یہ رزق پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ قل ہی للذین آمنوا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے کفار کو بھی دے رہا ہے، کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک، لیکن در حقیقت تو یہ چیزیں اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو پھر خالصتاً انہی کے لیے ہو جائیں گی، پھر کافروں کو وہاں کچھ ملنے والا نہیں. لیکن یہاں بھی خام خواہ میلے کچیلے رہنا اور اس سے کوئی نیکی کا مظہر اور تقویٰ کا اور روحانیت کا کوئی مظہر قرار دینا، اس کی بھی شدت کے ساتھ نفی ہے. پھر کپڑوں کی پاکیزگی کا ایک پہلو اور بھی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. کپڑوں میں ریا اور نمود اور نمائش اور تکبر والا معاملہ نہ، یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پنجاب کے خاص علاقے میں ترا جتنا اونچا ہو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا زمیندار ہے، بہت بڑا ملک ہے، بہت اس کی اونچی شان ہے. وہ جو اقبال نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ترے جو ہے پنجاب کے، انہوں نے نشہ سرکار یہ اس کے اندر جو ہے اور اضافہ کیا ہے. اسی طریقے سے تہبند بہت لمبے لمبے، زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے جس کو بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. بلکہ یہ ہے کہ اگر تہبند ہو تو وہ تو نصف ساق تک کی، صحابہ کرام کی جو عام عادت تھی وہ یہ ہے کہ پنڈلی کے نصف تک ہونا چاہیے، باقی یہ ہے کہ کم سے کم ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ تو لازم ہے. اگر آپ لباس اس سے نیچا کریں گے تو معلوم ہوا کہ اس میں تکبر آ گیا. تکبر بھی تو ایک گندگی ہے، ایک مانوی گندگی ہے، مانوی نجاست ہے. تو کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ان تینوں اعتبارات سے، جسم کو پاک رکھنا، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر دل کی پاکی، دل کی صفائی، کسی سے کوئی کینہ نہ ہو، کسی سے کوئی بغض نہ ہو، کسی سے انسان خامخواہ کا سوء ظن جو ہے وہ اپنے دل میں نہ پال لے. اب یہاں پر ایک بات، ایک بحث آئے گی ان آیات کے ضمن میں، بار بار ذہن میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہنے کی کیا ضرورت تھی. حضور تو خود انک لعلی خلق عظیم، خود سورہ نون میں جو دوسری وحی ہے اللہ تعالی کی طرف سے سند آ چکی ہے کہ اے محمد آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ جو ہے اس پر آپ متمکن ہیں. تو یہاں پر ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ ان آیات کا ترجمہ حضور کے ذیل میں ہم کریں گے کہ اس کیفیت کو برقرار رکھیے. اسی لیے میں نے کہا تھا پاک کر بھی ترجمہ ہوگا اور پاک رکھ بھی ترجمہ ہوگا. جو اگر جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ یہ آپ کو طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی میسر ہیں، لیکن اب آپ انہیں پورے اہتمام کے ساتھ برقرار رکھیے. اور دوسرا جواب یہ ہوگا کہ یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن یہ تو ابدی خطاب ہے. جو کوئی بھی اس نہج پر دعوت لے کر کھڑا ہو، جب بھی کھڑا ہو، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن مجددین امت نے تو آنا تھا، دین کی تجدید کا سلسلہ تو جاری رہنا تھا. وہ داعی جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں، حضور کی امت کے اندر ایسے لوگوں کو اٹھنا تھا اب اپنے اس فرض منصب کو ادا کرنے کے لیے. تو یہ تمام تعلیمات چونکہ ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اس لیے یہاں ان سب کو بھی جمع کر دیا گیا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اب رجز کے لفظ کو سمجھ لیجئے، یہ را کی پیش کے ساتھ صرف کسی مقام پر آیا ہے قرآن مجید میں، البتہ را کے زیر کے ساتھ رجز یہ 9 مرتبہ آیا ہے. اور رائے یہی ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ہم مانی ہے. یہ بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے تلفظ جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں ہو سکتے ہیں، پیش کے ساتھ بھی، زیر کے ساتھ بھی، رجز اور رجز. تو گویا کہ 9 مرتبہ رجز کا لفظ آیا ہے، 1 مرتبہ رجز، اس کے قریب ایک دوسرا لفظ ہے رجز. اب آپ دیکھیے را جیم اور سین، را جیم اور را، یہ بہت سے الفاظ عربی زبان کے ایسے ہوتے ہیں جن کا مادہ اگر مشابہ ہے، قریب ہے، تو ان کے مفہوم کے اندر بھی بہت قرب ہوتا ہے. اگر ان الفاظ کے مخارج قریب ہیں، ان کے اعتبار سے بھی معنی کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت قرب ہے اور مشابہت ہے. اسی پہلو سے رجس، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ رجس بھی 10 مرتبہ آیا، اور یہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت ان دونوں لفظوں کا مفہوم ایک ہی ہے. اور مراد اس سے کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک لفظ اور ایڈ کر لیجئے، نجس، نجس، نون، جیم اور سین، یہ بھی اس کے قریب کی شے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جس سے انسان کو گھن آئے، جس سے انسان کی طبیعت کے اندر ایک ابا کی کیفیت پیدا ہو، جو انسان کو ناپسند ہو. اور انسان سے ظاہر بات ہے یہاں ایک نارمل انسان مراد ہے، سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل انسان. انسان کی عقل اگر سلیم ہے تو وہ بتوں سے بھی اجتناب کرے گا، وہ ان مخلوقات کو پوجنے سے بھی یقیناً گریز کرے گا، اس کی طبیعت ادھر مائل نہیں ہوگی. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. وہی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، حضور کی نبوت کا ظہور بھی نہیں ہوا، لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. لیکن حضور کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ تو نبی تھے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ان کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور واقعہ ہے، ایسے واقعات موجود ہیں سیرت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حفاظت فرمائی حضور کی، کہ وہاں جو میلے لگتے تھے اور میلوں میں وہاں ہر طرح کے کھیل کود بھی ہوتے تھے، کچھ پوش گوئی بھی ہوتی تھی، اشعار پڑھے جاتے تھے، شعراء اپنے قصیدے پڑھتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ اپنے، یہ یوں سمجھیے کہ وہ عمر جو ہے جس کو آپ ٹین ایجرز کہتے ہیں، جس زمانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، اس دور میں دو مرتبہ میرے بھی دل میں خیال آیا، ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں بھی اس میلے کی سیر کروں۔ دونوں مرتبہ ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ خاصا فاصلہ تھا، عکاظ کے میلے کا کافی دور لگتا تھا، تو کہیں راستے میں تھوڑی دیر کے لیے تھک کر سستانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آنکھ لگ گئی، اور اگلی صبح آنکھ کھلی، معلوم ہوا کہ اللہ نے خصوصی اہتمام کیا ہے کہ آپ کو وہاں جانے نہیں دیا ہے۔ لیکن نبی کا معاملہ تو یہ ہے جو سمجھ میں آ گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق تو نبی نہیں تھے، اور بہت سے حضرات تھے موجود مکے کے اندر، حضرت سعید کے والد سعید ابن زید، تو حضرت زید جو ہے وہ بھی جیسا کہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وہ کعبے کے کپڑے اور پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے پوجوں یہ مجھے معلوم نہیں، کیسے پرستش کروں، میں ان بتوں کو پوجنا نہیں چاہتا۔ معلوم ہوا کہ توحید جو ہے یہ بھی فطرت انسانی میں ہے، اسی طریقے سے گندگی سے گھن انسان کو آتی ہے، انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے ایک ارتعاش سا پیدا ہوتا ہے، تو رجس اور نجس ان تمام ان میں الفاظ کے اندر بھی صوتی بھی نجس رجس رجس اس کے اندر وہ کیفیت ہے جیسے کہ کوئی ارتعاش جو ہے انسان کے اپنے اندر محسوس کر رہا ہو، صوتی اثر بھی ان الفاظ کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ رجس کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پر آیا ہے ناپاکی کے لیے، اکثر و بیشتر آیا ہے نو جگہ پر، وہ آیا ہے عذاب خداوندی کے لیے، رجزم من السماء بما کانوا یفسقون، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، لیکن یہ کہ رجس جو ہے یہ کل کا کل آتا ہے ناپاکی کے لیے۔ تو یہاں پر جو رجس کے معنی کیے ہیں اکثر مفسرین نے وہ یہ ہے کہ عذاب سے بچنے کی جو بھی کوشش کی جائے گی، یعنی جو موجبات عذاب ہیں جو سبب بننے والے ہیں عذاب کا، ان سے بچنے کی جو کوشش بھی ہے وہ رجزہ فہجر کے حکم میں داخل ہوئی۔ چنانچہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے السخط، اللہ کا غضب، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچائیے، وہ رجزہ فہجر، اپنے ان تمام چیزوں سے بچائیے اپنے آپ کو جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب رکھتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے کہ اس سے مراد ہے معصیت، یعنی گناہ، اس سے بچیے۔ اسی طرح حضرت امام نخعی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں وہ فرماتے اس سے مراد ہے اسم، لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے کہ اس سے مراد ہے بت، عام طور پر بت یا خاص طور پر اساف اور نائلہ، یہ دو بت تھے، ان کی طرف تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ مختلف جو مفسرین کی اور خاص طور پر مفسرین بھی وہ کہ جو ہمارے طبقہ تابعین سے متعلق ہیں، صحابہ اور تابعین کا جو دور ہے، ان کی آراء میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہاں پر محسوس یہی ہوتا ہے ورجز فہجر، کہ ہر طرح کی جو بھی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل، اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں، وہ عشق ہو، وہ کوئی گندگی ہو، وہ کوئی شے کہ جو اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتی ہو، ان سب سے دوری اختیار کیجئے، ورجز فہجر۔ باقی یہ کہ ان دونوں آیات کو پہلی دو آیات کے ساتھ جوڑیے تو ایک بڑا گہرا ربط قائم ہوتا ہے ان میں، قم فانذر وربک فکبر، یہ تو در حقیقت ایک مثبت پہلو ہے، یہ کرو، یہ جہاد، یہ محنت، جان مال اب کھپاؤ اس کام کے اندر، اور یہ اسی کے ساتھ اس کا منفی پہلو ہے، وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ گویا کہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، وہ مثبت جدوجہد ہے اور یہ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور روکنا ہے، گویا کہ وہی نسبت کہ جو جہاد اور ہجرت میں ہے، وہی نسبت ان دو آیتوں میں اور پچھلی دو آیتوں کے اندر موجود ہے کہ قم فانذر وربک فکبر، یہ تو جہاد ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہوگی، اس کے لیے لوگوں سے کے پاس جانا ہوگا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے مشقت جھیلنی ہوگی۔ اور ایک رائے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورہ مزمل میں جو آیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، بڑی بھاگ دوڑ ہے، آپ کو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، لہذا اپنے رب سے لو لگانے کے لیے تو اب رات ہی کا وقت ہے، اس لیے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اس طریقے سے جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے جو ہمارے ہاں کافی عام ہوئی ہے الحمدللہ، اس لیے کہ ہم نے اس کو اپنی تنظیم کی اساس بنایا تھا، بلکہ بیعت کے لیے وہی الفاظ ابتدا میں ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیے تھے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماع والسمع والطاعۃ والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ ہجرت اور جہاد در حقیقت یہ بالکل پیرلل ہے، انسان کی جد و جہد کے دو رخ ہیں، ایک طرف کچھ کرنا ہے اور اس میں یہ کہ کہیں کوئی تکبر نہ آ جائے، کہیں کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے، جیسے کہ فرمایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہیں اگر کسی شخص نے کوئی بات کہہ دی، کوئی فقرہ چست کر دیا، کوئی استہزائیہ کلمہ کہہ دیا اور طبیعت کے اندر کچھ جوش پیدا ہوا، ایک انتقام کا جذبہ ابھرا، غصہ بھڑک اٹھا، روکو اس کو، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ یہ تو تمہاری تبلیغ اور تمہارے مشن کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گی. تو یہ دو آیتیں قم فانذر وربک فکبر، یہ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے قائم مقام ہے، اور والرجز فہجر اور وثیابک فطہر، یہ ہجرت ہر وہ شے کہ جو فطرت کے خلاف ہے، ہر وہ شے جو شریعت کے خلاف ہے، ہر وہ شے جو اللہ کو ناپسند ہے، ہر وہ شے جس سے طبیعت ابا کرتی ہے. دیکھیے یہ میں نے کئی حدیث پہلے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، اسلام کا جو اور قرآن کا جو نظریہ ہے اخلاقیات کے ضمن میں، اس میں وہ فطرت انسانی کو بڑی اہمیت دیتا ہے. فطرت جن چیزوں کو پہچانتی ہے جن سے مانوس ہے وہ معروف ہے، جانی پہچانی چیزیں. فطرت جن سے ابا کرتی ہے، فطرت کو وہ چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ منکر ہے. تو لفظ معروف اور لفظ منکر در حقیقت یہ بھی فطرت انسانی کے حوالے سے اصطلاحات بن گئی ہیں. اگر سلیم الطبع انسان ہوگا، سلیم الفطرت انسان ہوگا، برائی سے اس کو اس کی طبیعت خود ابا کرے گی. اگر کبھی کر بھی بیٹھتا ہے کوئی غلط حرکت تو اندر سے کوئی شے اسے ملامت کرے گی، جس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے. یہ گویا کہ فطرت انسانی ریوارڈ کر رہی، تم نے یہ کیا کیا، تم نے فلاں شخص کو یہ بات کہہ دی، تمہیں کہنے کا حق حاصل نہیں تھا، تم نے اس کا دل توڑا ہے، تم نے اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے. یہ اندر سے کوئی شے ہے جو کہہ رہی ہے، یہ کیا کہ کون سی چیز ہے، یہ وہی فطرت انسانی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور اس کو قرآن مجید ایک بہت بڑی حجت کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے اندر موجود ہے، یہ سب کچھ، یہ معروف اور منکر کا تصور، الہمہا فجورہا و تقویٰ، نیکی اور بدی کی تمام پہچان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی میں ودیت کر دیا الہامی طور پر. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ وہ ہے کہ جس سے تمہارے اپنے دل میں خلجان پیدا ہو جائے. نیکی جو ہے وہ اطمینان دیتی ہے، جب بھلا کام آدمی کرتا ہے معلوم ہوتا اندر کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے، انسان کو جیسے کہ کسی زخم کے اوپر پھاہا رکھ دیا گیا ہو، ایسے ہی اگر آپ فرض کیجئے کسی وقت کسی شخص کے پاس ایک ہی روٹی ہے اور وقت بھی ایسا ہے، یوم ذی مسغبہ جس کو کہا گیا ہے سورہ بلد میں، اور ایک ہی روٹی ہے، وہ اس ایک روٹی کو بھی اگر شیئر کرتا ہے اپنے کسی بھائی کے ساتھ، عزیز کے ساتھ، تو پھر اس کے دل کے اندر ایک عجیب ٹھنڈک، ایک عجیب خلقی، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی سرور کی اور انشراح کی. معلوم ہوا کہ فطرت نیکی کو پسند کرتی ہے، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو طبیعت کے اندر خود اس سے خلجان پیدا ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس سے انسان کے سینے کے اندر ایک انقباض کی کیفیت، ایک خلجان پیدا ہو جاتا ہے. وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، اور تو اسے ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو. اب یہ دیکھیے اس کو بھی، جیسے یونگ نے کہا ہے، ایک کلیکٹو کانشنس ہے انسان کا، ایک ہے انسان کا انفرادی ضمیر، میرا ضمیر، آپ کا ضمیر، مائی کانشنس، یور کانشنس، ایک پوری نوع انسانی کا یہ ایک جو سب کانشس مائنڈ ہے، اس کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے کلیکٹو سب کانشس، ایک کلیکٹو کانشنس ہے لوگوں کا، نوع انسانی کا اجتماعی ضمیر ہے جو بدی کو ناپسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو اس کا علم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت انسانی بدی کو پسند نہیں کرتی. آپ نے غلط کام کیا لیکن آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ بالعموم انسانوں کی فطرت برائی کو پسند نہیں کرتی. تو یہ چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے فلسفہ اخلاق کے اعتبار سے بہت اہم ہیں. تو یہاں پر ان دو آیات کے ضمن میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا،
کہیں کوئی انتقامی جذبہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں کوئی غصے کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو یہاں قُمْ فَأَنذِرْ یہ ایک جوڑا ہے، نوٹ کر لیجئے اسے. اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ یہ پھر ایک جوڑا ہے، دونوں کے اندر بہت قریب ہے مفہوم کے اعتبار سے بھی. ہر طرح کی گندگی سے دوری اختیار کیجئے، بہت اختیار کیجئے، ظاہری گندگی، باطنی گندگی، اخلاق کی گندگی، اور ہر طرح کی نجاست سے اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک رکھیے. اس کے بعد پھر ایک جوڑا آ رہا ہے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ اور احسان مت کرو زیادہ چاہنے کو. اب یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ آیت، اس پر ذرا غور کرنا پڑے گا. اول تو یہ نوٹ کیجئے کہ تستکثر را کے جزم کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی قرات ہے، لیکن اکثر دوسرے قراء نے اس کو را کے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ پڑھا ہے. اگرچہ جب ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ آیت ہے یہاں پر، آیت پر وقت کرتے ہیں تو تستکثر ہی ہو جائے گا. ولا تمنن تستکثر، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا آپ دیکھیں گے کہ را پر پیش ہے، ولا تمنن تستکثرو، یہ در حقیقت پیش کے ساتھ ہے، اور تقریباً اس پر زیادہ اجماع ہے. اگرچہ ایک دوسری قرآت جو ہے تستکثر یعنی را کے جنگ کے ساتھ بھی موجود ہے، اور وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، حضرت حسن بصری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نزدیک یہاں پر را پہ جسم ہے. اس سے بڑا فرق پڑے گا معنی کے اندر، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اب اس کی جو مشہور قرآت ہے ولا تمنن تستکثرو، اس کے اعتبار سے پہلے مفہوم سمجھ لیجئے. پہلے یہ جان لیں کہ تمنن کے بھی دو معنی ہیں اور تستکثرو کے بھی دو معنی ہیں، پھر ان کے حساب سے چار مفہوم بن جائیں گے. تمنن میم نون نون، یہ مادہ کسی چیز کو قطع کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھی آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ آتا ہے ان لک لاجرا غیر ممنون، میم نون نون سے مفعول بنے گا ممنون، وہ کہ جو قطع ہو جائے، توڑ دیا جائے. ان لک لاجرا غیر ممنون، اے نبی آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کا وہ اجر جو ہے ہمیشہ رہے گا، دائم رہے گا، قائم رہے گا، اسے کبھی بھی اس کو زوال نہیں آئے گا. آپ کے خاتمے کا کیا سوال. تو میم نون نون کے ایک معنی ہے قطع کر دینا، توڑ دینا، اور دوسرے معنی ہے منا یمنو، احسان دھرنا یا احسان کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا یا اس پر احسان دھرنا، اور ایک ہے اس کے معنی قطع کر دینا. اسی طریقے سے تستکثر، یہ جو باب استفعال ہے استکثار، اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ طلب کثرت، زیادہ چاہنا، کثرت کی طلب، محتاط کی طلب، اور ایک اس کے معنی ہے زیادہ سمجھنا. اپنی نگاہ میں کسی شے کو اگر انسان نے سمجھا کہ بہت بہت بڑی شے ہے، اس کی اگر عظمت اپنے دل میں قائم ہو گئی، تو یہ بھی استکثار ہے، طلب کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ سمجھنے کے معنی میں. یہ دو دو ترجمے جب ہو گئے تو اب اس کے چار مفہوم آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ چاروں ہمارے مفسرین نے نقل کیے گئے. ولا تمنن تستکثرو، لوگوں پر احسان نہ کرو زیادہ بدلے کے حصول کے لیے، کہ تمہاری نیت یہ ہو کہ تم کسی پر احسان کرو کہ وہ بھی تمہیں کچھ لوٹائے، ہدیہ دو تاکہ وہ ہدیہ. اور ظاہر بات ہے کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہدیے کا اگر بدلہ دینا ہے تو وہ اس سے بہتر کوئی نہ کوئی شے جو ہے انسان پیش کرتا ہے. جیسے سلام کے بارے میں آیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم یا سلام کو کم سے کم لوٹاؤ، ورنہ یہ کہ بہتر ہے کہ اس سے بڑھ کر سلام ان کو، اس کو دعا جو ہے وہ دو. اسی طریقے سے ہدیہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ بھی اس کو پھر ہدیہ دیتے تھے. تو یہ چونکہ تحادو تحابو، حضور کی ایک حدیث بھی ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ایک بات تو یہ مفہوم کا، اس کا ترجمہ یہ، اس ترجمے کے اعتبار سے مفہوم ہوا، لوگوں کو مت دو، لوگوں پر احسان نہ کرو اس نیت سے کہ تمہیں زیادہ ملے، تمہیں زیادہ بدلہ ملے. دوسرے یہ کہ تم لوگوں پر احسان نہ دھرو اپنی دعوت اور تبلیغ کی کثرت کی بنیاد پر، کہ تم سمجھ رہے ہو میں نے بہت ان کو سمجھایا، بہت ان کی خدمت کی ہے، بہت میں ان کو دعوت دے چکا ہوں. ایسا نہ کرو کہ اپنی اس دعوت اور تبلیغ اور انذار اس کو بہت بڑا جان کر اس کا استقصار اس معنی میں بڑا سمجھنا اور اس کے اعتبار سے اپنے دل میں ایک طرح کا عجب پیدا ہو جائے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی کوشش کی ہے، میں اتنا ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر ایک احسان کی کیفیت لوگوں کے اوپر احسان دھرنے والا معاملہ نہ ہو۔ تیسرے معنی ہوں گے اللہ پر احسان مت دھرو، اور استقصار کے وہی معنی ہوں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے بڑی خدمت کی ہے اللہ کی، میں نے بڑی تبلیغ کی ہے اس کی طرف سے، اس کے فرض منصبی کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے ادا کیا ہے۔ اس سے خود اللہ پر ایک طرح کا احسان وہ انسان کے تحت الشعور کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے، جس کے لیے کہ وہ فارسی کا شعر جو ہے بہت پیارا ہے، بارہا میں نے آپ کو سنایا، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، تم اللہ پر بادشاہ پر احسان نہ دھرو کہ تم نے بادشاہ کی خدمت کی ہے یا بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو اللہ کے دین کی اگر کہیں کوئی خدمت انسان کر رہا ہو، کوئی محنت اس نے اس کے لیے کی ہو، کوئی اشار کیا ہو، کوئی قربانی دی ہو، تو اس سے اللہ پر احسان دھرنے کی کوئی کیفیت غیر شعوری طور پر تحت شعور کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ ولا تمنن تستکثر، اللہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم نے بہت بڑی تبلیغ کی ہے اور تم نے اپنی اس تبلیغی مساعی کو بہت اہمیت دی۔ ایک آخری معنی ہے ولا تمنن تستکثر، اپنی جد و جہد کو منقطع نہ کر دو، یہ اب یہ انقطاع کے معنی میں میم نون نون، اپنی جد و جہد کو منقطع نہ کر دو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے اب کافی تبلیغ کر لی، یعنی یہ سمجھ لینا کہ اب میں نے حق ادا کر دیا، اتمام حجت ہو گیا اور میں اب مزید جو ہے اب اس کے لیے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی اس جد و جہد کو اور تبلیغ کے سلسلے کو منقطع کر بیٹھے انسان تو اس سے بھی روکا گیا۔ ولا تمنن تستکثر، اپنی اس تبلیغی مساعی کو بہت سمجھتے ہوئے اپنی اس جد و جہد کے سلسلے کو منقطع نہ کرو۔ اس میں کچھ قرب پیدا ہو جاتا ہے سورہ نون کے اس مضمون کے ساتھ، ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم، اس حضرت یونس علیہ السلام والا معاملہ ہے، محمد نہ کیجیے گا کہیں کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس میں نے تو جو تبلیغ کا حق تھا وہ ادا کر دیا اور قوم کی طرف سے چونکہ ریجیکشن ہو رہی ہے، قوم تکذیب کر رہی ہے، تو غصے میں بھر کر اور حق کی غیرت اور حق کی حمیت کے جوش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر چل دے، اور اس لیے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے ولا تمنن تستکثر، اور اس طرح نہ ہو جائیے کصاحب الحوت، ولا کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وهو مکظوم۔ یہ چار معنی ہے کہ جن کو مفسرین نے اختیار کیا ہے اور مختلف قول اس کے لیے دیے، لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر تستکثر مانا جائے را کے جزم کے ساتھ تو یہ پھر جواب بنتا ہے یا جزا بنتی ہے لا تمنن کی، اپنی جد و جہد کو منقطع نہ کرو، تمہیں بڑے نتائج حاصل ہوں گے، جد و جہد جاری رکھو، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوگی، گویا کہ یہ فعل نہیں جو ہے اس کی جزا، پھر گویا کہ ایک طرح کا یہ شرطیہ کلام بن جائے گا، اگر تم یہ شرط پوری کر دو کہ تھک ہار کر نہ بیٹھ رہو اور اپنی جد و جہد کے سلسلے کو منقطع نہ کر دو، تو تھوڑی دیر ابھی ہو سکتا ہے کہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑے، کچھ عرصے تک آپ کو محسوس ہو کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، ان تلوں میں شاید تیل ہے ہی نہیں، ان کے اندر کوئی حق کا پہچاننے والا اور چاہنے والا ہے ہی نہیں، تو اس کو اپنی اس جد و جہد کو منقطع نہ کر دو، نتیجے بڑے نکلیں گے، بڑے اس کے نتائج جو ہے ظاہر ہوں گے، تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے تعلق جڑ گیا ولے رب کا فصبر، یہ میرے نزدیک یہ مفہوم جو ہے بہت ہی یعنی لطیف بھی ہے، اور دو دو آیتوں کے جو دو جوڑے بن رہے ہیں تین، قم فانذر وربک فکبر، یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے قریب ہے، وثیابک فطہر والرجز فاہجر، ان دونوں کا بڑا آپس کا قریبی رشتہ ہے معنی کے اعتبار سے، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، ان دونوں کے درمیان بھی بڑا قریبی رب قائم ہو گیا، اپنے رب کے لیے صبر کرو، اپنے رب کے لیے مخالفتوں کو برداشت کرو، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے تکلیفات جھیلو، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں انہیں برداشت کرو، اور یہ اس سے پہلے ولا تمنن تستکثر، تھک ہار کر نہ بیٹھ رہنا، کہیں ان مایوسیوں سے بددل ہو کر اپنی جد و جہد کے سلسلے کو منقطع نہ کر دینا. ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. مجھے جب میں یہ پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا ان آیات پر تو یاد آیا کہ مولانا امین اصل اصلاحی صاحب نے ایک زمانے میں درس قرآن کا ہم نے اہتمام کیا تھا اور اس میں یہ سورتیں ان سے پڑھی تھی. اس وقت انہوں نے یہی مفہوم بیان کیا تھا جو آج میں را کے جزم کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. لیکن مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ اب جو تدبر قرآن میں ان کی رائے وہ نہیں ہے, وہ را کو پیش ہی کے ساتھ مان کر اور وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ تم نے بہت کام کر لیا ہے اور اپنی جد و جہد کو منقطع نہ کر بیٹھنا, یہ مفہوم جو ہے انہوں نے اس وقت لیا ہے. لیکن یہ کہ یہ مفہوم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ درس دے رہے تھے تو وہاں صورت یہ تھی کہ ولا تمنن تستکثر, اپنی جد و جہد کو, دعوت کو, تبلیغ کو, اپنی مساعی کو منقطع نہ کرو, بڑے عظیم نتائج نکلیں گے, بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو لوگوں کی طرف سے رسپانس ملے گی. ابھی ٹھیک ہے, اس میں ایک لیٹنٹ پیریڈ ہے, ایک وقت ہے ابھی کہ میں بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, دلوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, لیکن اچانک آپ دیکھیں گے کہ رجوع ہوگا خلق کا اور لوگ کثیر تعداد کے اندر متوجہ ہوں گے اور آپ کی امت تو اتنی ہوگی کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں تعداد کے اعتبار سے آپ بقیہ تمام رسولوں پر اپنی امت کی کثرت کی بنا پر آپ کو ایک ممتاز مقام حاصل ہوگا. تو یہ مفہوم جو ہے میرے نزدیک قریب ترین ہے. اور چونکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی قرات بھی یہی ہے کہ را کے جزم کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے, ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, اپنے رب کے لیے صبر کیجئے, جھیلئے, برداشت کیجئے, چاہے وہ استہزاء ہے جیسے کہ سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے, واصبر علی ما یقولون واہجرہم اجرا جمیلا. اب جو بھی کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنیے اور برداشت کیجئے اور ان سے ذرا علیحدگی اختیار کیجئے تو وہ علیحدگی جو ہے وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ ہو, تعلق اس طور سے منقطع کیجئے کہ دوبارہ ان سے گفتگو کا موقع رہے, ابلاغ اور تبلیغ کے لیے سلسلہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. قالو سلامہ کی کیفیت اختیار کیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ صبر اور ادھر یہ لا تمنن تستکثر, دوام اور ثبات اور پہم کوشش, جد و جہد کیے چلے جاؤ, اس کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے, نتائج سے بے پرواہ ہو جاؤ. اگر اس وقت نتیجہ نہیں نکل رہا, نکلے گا اور بہت بڑے بڑے نتیجے نکلیں گے, بڑی کثیر تعداد میں لوگ جو ہے رجوع کریں گے, جیسا کہ آگے چل کر پھر آپ سوچئے کہ کتنا فصل کتنا تھا, زیادہ سے زیادہ کوئی 20 برس کا فصل ہے. 20 سال کیا ہوتے ہیں, پاکستان کو بنے ہوئے اب 43 سال ہو گئے, ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, ہم نے اس ملک کو بگاڑا ہے, بنایا کچھ نہیں, اس کا حال دو ٹکڑے کرا لیا ہے. حضور نے اس کے نصف سے بھی کم وقت میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا اور وہ آیت بھی نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. لوگ فوج در فوج بھی داخل ہوئے ہیں. تو ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. اسلائی صاحب نے یہاں بھی لے ربے کا فاصبر کا مفہوم لیا ہے کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب صبر کے بعد لام کا صلہ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا. مجھے ان کی اس رائے سے اختلاف ہے اور اکثر مفسرین نے یہ رائے اختیار نہیں کی ہے. جہاں بھی لفظ آیا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, وہاں تو یقیناً اس کے معنی یہی ہوں گے, اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے. کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے, وہ معاملہ اپنی جگہ پر ہوگا. اور یہ قرآن مجید میں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا, اب یہ سورہ دہر کے اندر یہ آیت آ جائے گی. تو یہ جو لِحُكْمِ رَبِّكَ جب آئے گا اس سے پہلے اگر فاصبر ہے تو اس کے معنی ہوں گے انتظار کرنا, لیکن جبکہ یہ لفظ حکم نہیں ہے تو یہاں صبر کے وہ سارے معنی ہوں گے جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیے ہیں کہ صبر علی الطاعۃ, اللہ کے احکام پر اور اس کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا, جم جانا, صبر عن المعصیہ, یہ اسی کا منفی پہلو, معصیت سے اپنے آپ کو تھامے رکھنا, روکے رکھنا. نفس کے اندر تو کشش محسوس ہو رہی ہے, نفس رغبت محسوس کر رہا ہے, نفس تو اکساہٹ پیدا کر رہا ہے کسی ایسی شے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے, لیکن اپنے آپ کو تھامنا, روکنا, اس کی لگامیں کھینچ کر رکھنا, یہ بھی صبر ہے. اور پھر صبر علی الابتلاء, آزمائش آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اور جنگ کی صورت میں تو گویا کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتا ہے. تو صبر کے یہ تین حصے ہیں، صبر عن الاطاع، صبر عن المعصیہ، اور صبر عن الابتلاء والامتحان. جہاں بھی امتحان ہے، ابتلاء ہے، آزمائش ہے، تکلیف ہے، اس پر رکنا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے حاقے کی کیفیت میں، تنگی اور فقر کی کیفیت میں، اور جسمانی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے، اور میدان جنگ کے اندر جم جانے والے، ڈٹ جانے والے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. تو اس سب کو یہاں پر ولربک فاصبر، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہوگی. ان کی باتوں پر صبر کرنا، جیسے سورہ مزمل میں آیا ہے، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ زبان کا جو وار ہوتا ہے اس کا گھاؤ دل پر پڑتا ہے، تلوار کا جو وار ہے وہ تو جسم کے اوپر زخم پیدا کرے گا، لیکن یہ جو جملے ہوتے ہیں، یہ جلے بجھے ہوئے اور بڑے انسان کو تان اور استہزاء اور تمسخر کے انداز میں جو حملے ہوتے ہیں، یہ جو وربل پرسیکیوشن ہے، زبانی تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ اس کا اثر ہے. ان چیزوں کو جھیلو، برداشت کرو، اور جو حکم ملا ہے اس پر جمے رہو. اگر دو دو تہائی رات کھڑے ہونے کا حکم ہوا ہے تو جمے رہو. ولی رب کا فصبر، یہ صبر علی الطاعۃ ہے، صبر عن المعصیہ، اور اسی طریقے سے صبر عن الابتلاء. خواہ وہ ابتلاء جو ہے وہ صرف ابھی زبانی کلامی ہو رہی ہے، خواہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جبکہ فزیکل اسالٹ ہوگا، آپ پر حملہ بھی ہوگا، آپ کے دندانے مبارک بھی شہید ہوں گے، آپ پر پتھراؤ بھی ہو کر رہے گا، آپ کو 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور بھی ہونا پڑے گا. ان تمام چیزوں کے لیے جامع لفظ آ گیا ولے رب کا فصبر. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو نحوی ترکیب ہے کہ رب کا فکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ فا یہاں کیسے آیا؟ تو اکثر حضرات نے جو اس کی وضاحت کی ہے وہ یہ کہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور جتنی یہ آیتیں ہیں گویا کہ اس کا مفہوم یہ ہے وَكَبِّرْ رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کرو اور پھر تکبیر کرو، یعنی یہ تکبیر رب پہم ہوتی رہے گی، مسلسل ہوتی رہے گی. اسی طریقے کا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو اس کو یوں کہا جائے گا وَطَهِّرْ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو پاک کیجئے اور پھر پاک کیجئے اور پھر پاک کیجئے. یعنی یہ عمل جو ہے مسلسل جاری رہنے والا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی مرحلے میں یہ ساری چیز جو ہے وہ طے ہو جائے، بلکہ یہ کہ اس کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَاهْجُرْ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اب علیحدگی اختیار کیجئے اس گندگی سے، اور پھر اور علیحدگی اختیار کیجئے، بڑھتے چلے جائیے. جیسا کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ انسان کی شخصیت و سیرت کے اندر، اب ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس وقت سے نکال دیجیے، وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یا تو یہ کہا جائے گا حضور کے بارے میں کہ یہ کیفیت رکھیے، برقرار رکھیے، کہیں کوئی میل آنے نہ پائے، کہیں کسی شخص کا جو ہے جلا بھنا قسم کا فکرہ سن کر آپ کے دل میں تکدر پیدا نہ ہونے پائے، اپنے دل کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھیے. یا یہ پھر ہمارے لیے، تو ہمارے لیے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ گویا کہ اپنے بالکل ظاہر کے اوپر محمول ہوں گے کہ ہمیں تو یہ سارے کام کرنے ہیں اور پہم کرنے ہیں اور مسلسل کرنے ہیں. اور انسان کی سیرت کے معاملے میں یہ بات جان لیجئے کہ اس کی تزکیہ، اس کی تربیت، اس کی تعمیر ایک پہم جد و جہد کی متقاضی ہے. آپ کو آج اپنے کچھ عیب نظر آئیں گے، اگر آپ ان کو دور کر دیں گے تو پھر کچھ اور عیب نظر آئیں گے. وہ عیب پہلے عیبوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ پیاز ہے، اس کا ایک چھلکا اتار دیجیے پھر دوسرا چھلکا نظر آئے گا، پھر اس کو اتاریں گے تو تیسرا نظر آئے گا. اسی طرح انسانی شخصیت کے اندر جو بھی برائیاں ہیں یا خرابیاں ہیں، اخلاق کے جو بھی زمائم ہیں، ان کی بھی تہ بر تہ کیفیت ہے کہ پہلے صرف وہی نظر آئے گا جو بالکل ظاہر و باہر ہے. جب آپ اس کو دھو دیں گے، پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے، تب آپ کو نظر آئے گا کہ میرے اندر یہ خامیاں اور بھی ہیں. جب ان کو دور کر دیں گے تب محسوس ہوگا کچھ اور خامیاں بھی ہیں، کچھ اور اعتبارات سے بھی میں ابھی مجھے اصلاح جو ہے وہ کرنی ہوگی. تو اس طریقے سے یہ عمل پہم جاری رہے گا، اور اسی تکرار اور اعادے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا وربک فکبر، یعنی کبر ربک فکبر، وثیابک فطہر، یعنی وطہر ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو پاک کیجئے اور پھر پاک کیجئے اور پھر پاک کیجئے. یہ ان آیات کے اندر جو اسلوب ہے اس کے اعتبار سے ایک رائے ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد اب 3 آیات آ رہی ہیں، اور نوٹ کیجئے گا کیونکہ سورہ علق کا ویسے تو درس میں نے کئی مرتبہ دیا ہے ابتدائی آیات کا خاص طور پر، اور یہ 3-5 کے بعد جو 3 آیات آتی ہیں ان کا بھی. سورہ علق کی جو 19 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے ان میں بھی جو ترتیب ہے وہ بہت مشابہ ہے ان آیات کی ترتیب کی. وہاں 5 آیات میں حضور سے خطاب خصوصی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پھر 3 آیات آئی ہیں آخرت کے بارے میں، کیونکہ نقطہ آغاز انذار آخرت ہے، لہذا وہاں آپ دیکھیے پورا فلسفہ جو ہے قیامت کا اور آخرت کا اور معاد کا 3 آیتوں میں سمو دیا گیا. فرمایا گیا کلا ان الانسان لیطغى، انسان میں سرکشی پیدا ہو ہی جاتی ہے، وہ تعدی پر ظلم پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے اپنے کئی آزاد، کہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، میں فلاں یتیم کا مال ہڑپ کر گیا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ تو میں رچ پچ گیا، میں نے اسے ہضم کر لیا. کیونکہ اس دنیا میں اخلاقی قانون جو ہے پورے طور پر برسر کار نہیں، اعمال کے اخلاقی نتائج نہیں نکل رہے، لہذا اس کے لیے ضرورت ہے، یعنی عقلی ہے، فلسفیانہ استدلال ہے کہ کوئی اور زندگی ہو جس میں انسان کے اعمال کے نتائج نکلے، اگر اس کا یقین پیدا ہو جائے تو انسان غلط حرکت نہیں کرے گا. ان الی ربک الرجعا، تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو 3 آیتوں میں پورا فلسفہ معاد، پورا فلسفہ آخرت، اور یہ وہی شے ہے کہ جو کانٹ نے جب دوسری کتاب لکھی تھی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، تو اس نے یہ کہا تھا کہ خدا کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو نہیں مانیں گے، خدا کو نہیں مانیں گے، تو انسانی اخلاق کے لیے کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی. کیوں انسان نیکی کرے؟ کیوں حرام خوری نہ کرے؟ جہاں اس کا ہاتھ پڑ رہا ہے کیوں نہ حاصل کر لے؟ کیوں یہ تمیز کرے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیوں یہ فرق کرے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ بلکہ یہ کہ بابر معیش کو اس کے عالم دوبارہ نہیں، اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے اگر خدا کو انسان نہیں مانتا. اگرچہ قرآن مجید نے اس اخلاقی دلیل کو، مورل آرگومنٹ جو ہے، اسے اللہ کے اس بات، وجود باری کے اس بات کے لیے استعمال نہیں کیا، آخرت کے لیے استعمال کیا. وجود باری کے بارے میں تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو انسان کے اندر ہے، اس کی معرفت، اس کی محبت روح انسانی میں موجود ہے، قلب انسانی میں معرفت موجود ہے، روح انسانی میں محبت موجود ہے، صرف پردے اوپر پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى اخر الايه، ان نشانیوں کا دیکھو اور خدا کو پہچانو، اپنے اندر جھانکو اور خدا کو پہچانو. وفي انفسكم افلا تبصرون سلوریہم آیتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہ ہے قرآن مجید کا وجود باری تعالیٰ کے استدلال. البتہ اخلاق کا معاملہ جو ہے، اس مورل آرگیومنٹ کو قرآن مجید آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو انسان کے پاس پھر اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں. کیوں نہ وہ جہاں پر بھی اس کا زور چلتا ہے تو کیوں نہ وہ حاصل کرے، استحصال کیوں نہ کرے اگر وہ کر سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو روکنے والی شے کیا ہوگی؟ ان الی ربک الرجعا. تو سورہ علق میں 3 آیتوں میں پورا فلسفہ آخر، تفصیل سے گفتگو ہوگی جب ہم اس سورہ مبارکہ پر پہنچیں گے. مشابہت دیکھیے، یہاں بھی 3 آیتیں آئی ہیں اور ان 3 آیتوں میں نقشہ کھینچ دیا گیا ججوڑنے کے انداز میں قیامت کے دن کا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. 3 ہی آیتیں ہیں. تو جس دن کے کھڑکھڑایا جائے گا ناقور کو، ناقور نقرہ سے بنا ہے، نقرہ ہی سے منقار کا لفظ بنا ہے، پرندے کی چونچ، منقار، منقار زیر پر جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو منقار ہے چونچ، اور پرندہ چونچ مارتا ہے، ٹھونگے لگاتا ہے، اور یہی چیز ہے در حقیقت نقر، کسی شے کے اوپر ضرب لگا کر آواز پیدا کرنا. تو اس سور کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے ناقور، فاعول کے وزن پر، یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہوا کہ جس کے اندر کھڑکھڑایا جائے گا اور بڑی کھڑکھڑانے والی آواز اس میں سے آئے گی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور وہی چیز در حقیقت قیامت کا اثر، ذریعہ اور سبب بنے گی. ہلاکت جو ہوگی وہ اس آواز کی وجہ سے ہوگی. یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ واضح کی، اب تو کافی عرصہ ہوا یہ مضمون نہیں آیا، کہ یہ آواز جو ہے در حقیقت یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں انرجی ہے، یہ ساؤنڈ ویوز ہے، ان کے اندر ایک انرجی جو ہے موجود ہے. اس آواز کی شدت جو ہے انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا تجربہ ہمیں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور لاؤڈ سپیکر نے کوئی آواز نکالنی شروع کر دی. اب چونکہ سب لوگ نیت باندھے ہوئے ہیں لہذا اس کو درست نہیں کر سکتے، وہ آواز ایسی ہو جاتی ہے کہ واقعتاً انسان کی جان پر بن جاتی ہے کہ یہ آواز جو ہے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہلاکت کا معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ آواز ہوگی. یہ جو ہندوستان میں مشہور ہے تانسین، جو ایک بہت بڑے گویے تھے، کہ وہ اپنی اسی آواز سے، اپنی اسی راگ سے وہ جو چراغ ہے اسے روشن کر دیتے تھے. بہت سی موم بتیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ظاہر بات سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ وہ جو ساؤنڈ ویوز جا رہی ہیں ان کے اندر جو قوت ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے، وہ کچھ ایسی کر دی جائے کہ وہ انرجی اتنی ہو جائے کہ وہ شے جو ہے جل اٹھنے والی وہ جل پڑے. تو یہ ناممکنات میں سے نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز کے ذریعے سے چھت کو گرایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ایسی ویوز پیدا کر دی جائیں کہ جو اس میں ارتعاش پیدا کرے اور وہ ارتعاش جو ہے اس کے نتیجے میں چھت گر سکتی ہے. تو سور میں پھونکا جانا اور نوقرا فن ناپور، جبکہ اس کے اندر کھڑکھڑاہٹ پیدا کی جائے گی. فیضا نوقرا فن ناپور. اب اس میں یہ ہے کہ دوسرے مقامات پر، کیونکہ یہ تو بالکل ابتدائی دور کی آیات ہے، یہ تو اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک چوتھی وحی کا تعلق ہے وہ تو ول رب کا فصمیر پر ختم ہو چکی ہے. اب یہ وہ حصے ہیں جو بعد میں نازل ہوئے اور شامل کیے گئے ہیں، جیسے سورہ نون کی پہلی سات آیات ہیں جو دوسری وحی ہے، سورہ علق کی پہلی پانچ آیات ہیں جو پہلی وحی ہے، اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے مرتب کر دیا. یہ توقیفی امور ہے. لیکن اسی طریقے سے یہاں بھی سات آیتیں ہیں چوتھی وحی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہاں پر وہ چوتھی وحی تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد اب یہ تین آیات آئیں. لیکن ہے بہرحال یہ بھی ابتدائی دور کی آیات، زیادہ دور کی نہیں ہے، زیادہ بعد کی نہیں ہے. اس اعتبار سے یہاں صرف ایک لفظ استعمال کیا گیا، باقی جگہوں پر آتا ہے سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے تین مرتبہ پھونکا جائے گا. ایک مرتبہ جو ہوگا نفخہ، وہ نفخہ زلزلہ ہوگا، جیسے کہ سورہ حج کے شروع میں آیا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. پھر ایک نفخہ ہوگا جس میں کہ سعت، سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سب بے جان ہو کر گر جائیں گے، وہ دوسرا نفخہ ہے. پھر تیسرا نفخہ وہ ہے کہ جس دن کہ اٹھایا جائے گا، وہ نفخہ جو ہے وہ باعث بادل موت کا ہے. اس دوسرے اور تیسرے نفخے کے درمیان تو نہ معلوم کتنا فصل ہوگا، کتنی مدت گزرے گی. پھر ہوگا اذا هم قیام ينظرون ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قیام ينظرون. پھر جب اس کو پھونک ماری جائے گی تیسری مرتبہ، ویسے یہ کہ وہاں سورہ زمر میں تو دوسری مرتبہ کہا گیا ہے، لیکن یہ کہ جمع اگر کیا جائے تو مفسرین نے تین نفخے مانے. تو یہاں پر جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس تیسرے کا ذکر ہے، اذا نقر في الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. یہ معاملہ جو ہے یہ تو قیامت کے دن ہونا ہے جب لوگ کھڑے ہوں گے. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون. وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ کفار کے حق میں جو ہے ہرگز وہ چیز ہلکی نہیں ہوگی، جیسے کہ ہم سورہ مزمل میں پڑھ چکے ہیں یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وہ دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس کی طوالت یا اس کی جو شدت ہے، اس کی جو ہولناکی ہے، اس کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وہ دن بہت مشکل دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے حق میں وہ آسان نہیں ہوگا، بہت بھاری، بہت ثقیل، بہت مشکل، بہت عذاب والا. تیسری بات نوٹ کر لیجئے، سورہ نون میں بھی آخرت کے لیے باقاعدہ وہاں پر نقشہ بھی کھینچا گیا ہے قیامت کا، اور ایک واقعہ جو ہے اس کے اعتبار سے یا تمثیل کے اعتبار سے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. وہ اصحاب الجنہ جو ہے ان کے حوالے سے اس کی ایک ایک جو ہے اس کی تعلیم اس تمثیل کے پیرائے میں آئی ہے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان چاروں صورتوں میں سورہ علق، سورہ نون، سورہ مزمل، سورہ مدثر، چاروں میں پہلے شروع میں ایک خطاب خصوصی ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے، اور چاروں کے اندر پھر مکذبین اور معاندین میں سے کسی ایک کا ذکر ہے یا جمع کسی جگہ میں ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں جمع کسی جگہ میں آیا ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، چھوڑیے ان کو جو نعمت والے ہیں، بڑے ٹھاٹ والے ہیں، زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ان کو ذرا مہلت دیجئے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ، اور اسی طریقے سے ذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین، یہ سورہ نون میں آ چکا ہے. وہی اب تیسرا مضمون یہاں شروع ہو رہا ہے ان تین آیات کے بعد، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا، وحیدا اکیلے. یہاں پر ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ بعض حضرات مولانا اصلاحی صاحب نے خاص طور پر اسے بھی کہا ہے کہ کسی شخص معین کے بارے میں نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بالعموم جو بھی طائف کے اور مکے کے سردار تھے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے ان سب کا تذکرہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے قدیم مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ولید بن مغیرہ کی اہمیت اتنی تھی اس معاشرے میں کہ اس کی وجہ سے واقعتاً اللہ تعالیٰ کا غضب جو اس پر بھڑکا ہے، وہ سورہ نون کے اندر بھی میرے نزدیک بلکہ بہت سے مفسرین کے نزدیک ذکر جو ہے وہ ولید بن مغیرہ ہی کا ہے. ودو لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. یہ بھی ولید بن مغیرہ کے لیے. اور ان آیات کے بارے میں تو اجماع ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ اجماع ہے اس پر کہ یہ آیات جو ہے ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سورہ علق میں جب آیا ہے ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلا، یہ آخری سورت کے اختتام تک، تو وہاں پر ابو جہل کا تذکرہ ہے. ان دو جگہوں پر ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہاں جا کر جو ہے تفصیل سے ہم دیکھیں گے سورہ علق کے درس میں کہ اس کے اندر پیرایا بیان بالکل مختلف ہے. کوئی خیر تھا ابو جہل کے اندر جس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ کاش کہ یہ شخص سیدھے راستے پر آتا، دعوت اسلامی کے لیے اپنی محنت صرف کرتا تو وہ کیا بن جاتا، کیا اس کی کیا شان ہوتی اور کتنے اونچے رتبے تک وہ پہنچ جاتا. اس لیے کہ ابو جہل مزاج کے اعتبار سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی مناسبت رکھتا تھا، بہادری بھی تھی، باطل ہی پر ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے، گردن کٹوا دیں گے. اگر وہ ایمان لے آتا تو وہ شخص یوں سمجھیے کہ ایک دوسرا عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اندر. اس لیے وہاں انداز جو ہے بالکل مختلف ہے. ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلا، ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یرا. وہاں معاملہ یہ ولید بن مغیرہ پر جو غضب بھڑکا ہے ان دو صورتوں میں، سورہ قلم میں بھی اور یہ سورہ مدثر میں بھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شخص بہت اونچے منصب پر فائز تھا. بنو مخزوم ایک بہت مضبوط گھرانہ تھا قریش کا، اور اس کا یہ سردار ہے. ابو جہل اسے چچا کے نام چچا کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے. پھر یہ کہ یہ شخص ایمان کے بہت قریب آ گیا، مختلف روایات اس میں آتی ہیں، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے اور یہ کہیں قریب تھا، اور سورہ مومن کی ابتدائی آیات حضور تلاوت فرما رہے تھے. اس شخص نے سنا اور غور سے سنا اور جا کر پھر لوگوں سے کہا میں ابھی ایک کلام سن کر آیا ہوں. اس کلام کی پھر جو مدح کی ہے کہ اس کی چوٹی بڑی سرسبز و شاداب ہے، اس کے اندر بڑی حلاوت ہے، اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس میں بڑی شان و شوکت ہے، یہ کلام مغلوب ہونے والا نہیں ہے، یہ غالب ہو کر رہے گا. یہ جو ہے ایک حق کی پہچان ہوئی، بات جو ہے وہ بالکل منکشف ہو گئی، لوگوں نے فوراً انہیں یہ ایک تشویش لاحق ہو گئی، یہ کہہ کر یہ تو اپنے گھر میں چلا گیا. اب جو لوگ تھے وہاں پر ان میں تشویش ہوئی، اس کا مطلب ہے صابی ہو گیا، یہ تو ولید تو صابی ہو گیا. صحابی کہتے تھے وہ جو مسلمان ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے کہ یہ صحابی ہو گیا دین اس نے اپنا بدل دیا. تو اس پر پھر تشویش ہوئی. پھر ابو جہل نے کہا کہ میں اس معاملے کو حل کرتا ہوں. پھر وہ گیا اور کہا چچا جان یہ لوگ تو بڑی باتیں بنا رہے ہیں, آپ کا کیا معاملہ بنا ہے اور کیا لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ شاید آپ کا کوئی مفاد وابستہ ہے محبت سے یا ابن ابی قحافہ سے حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا اس لالچ کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی اس کی اس غیرت اور حمیت کو بھڑکایا کہ لوگ در حقیقت آپ کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں بھی سیاسی اعتبار سے فلاں کو فلاں نے خرید لیا ہے, فلاں فلاں کا خریدا ہوا ہے, تو وہی حملہ کیا اس کے اوپر کہ معلوم ہوتا ہے کہ بک گئے آپ اور آپ کو محمد نے اور ابن ابی قحافہ نے جو ہے وہ خرید لیا ہے. تو غصے میں آ کر اس نے کہا کہ محمد کے پاس کیا رکھا ہے, میرے پاس اتنی دولت ہے, میرے پاس یہ ساز و سامان ہے, میں کون ہے جو میرا مد مقابل بن سکتا ہو اور مجھے ان کی دولت یا ان کی طرف سے کسی بھی کوئی لالچ یا تباہ کے ہونے کا کیا سوال ہے؟ تو پھر اس نے کہا کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا. ایک روایت تو یہ ہے, وہ معاملہ کیا پیش آیا وہ بعد میں بیان کروں گا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ محفل مشاورت منعقد ہوئی کہ حج کا موسم آنے والا تھا. اب انہیں اندیشہ ہوا کہ پورے عرب کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے حج کے لیے اور محمد کو موقع مل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں, اور اگر ہم نے لوگوں کو کچھ مختلف باتیں بتائیں ان کے بارے میں تو ہمارا اعتماد ختم ہو جائے گا, لوگ اعتماد نہیں کریں گے. کوئی کہہ دے گا یہ شاعر ہے, کوئی کہہ دے گا ساحر ہے, کوئی کہہ دے گا کہ مجنون ہے, کوئی کہہ دے گا کذاب ہے, معاذ اللہ. تو اس طریقے سے جو مختلف آراء آئیں گی تو لوگ جو ہے ان سب کو گویا کہ کینسل کریں گے اور ان تمام چیزوں پر سے اعتبار جب ہٹ جائے گا تو وہ محمد کی طرف راغب ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بیٹھ کر کوئی طے کرنا چاہیے کہ کوئی ایک بات ہو کہ جو سب کہیں تاکہ اس کا اعتماد ہو اور اس پر لوگوں کا اعتبار قائم ہو جائے. اب وہاں جو کوششیں ہوئی ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹے ہیں. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں, یہ بات نہیں, یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, تمہاری یہ بات چلنے والی نہیں. آج کل جو ایک اصطلاح ہمارے ہاں چل رہی ہے ڈس انفارمیشن سینٹر اور ڈس انفارمیشن سیلز جو قائم ہیں مختلف, وہ ظاہر بات ہے کہ بیٹھ کر مشورے کرنے پڑتے ہیں انہیں کہ اب کیا خبر جو ہے لوگوں کے سامنے لائی جائے اور کون سا جھوٹ گھڑا جائے جس سے کہ وہ جو ہمارا مطلوبہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو. اسی طریقے سے دوسری چیز یہ آئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ شاعر ہے. یہ بھی ولید بن مغیرہ نے کہا میں نے بڑے بڑے شاعروں کے کلام سنے ہیں, میں پہچانتا ہوں اور شاعروں کو جانتا ہوں, ان کے مزاج سے واقف ہوں, یہ بات چلنے والی نہیں ہے, یہ معقول بات نہیں ہے, کوئی اسے قبول نہیں کرے گا. پھر تیسری بات آئی کہ کہا جائے کہ یہ کاہن ہے. تو اس کو بھی اس نے رد کر دیا کہ میرے بہت سے کاہنوں سے مراسم ہیں, روابط ہیں اور میں کاہنوں کے کلام کو پہچانتا ہوں, یہ بات بھی جو ہے باور کیے جانے کے قابل نہیں. جب یہ تینوں چیزیں اس نے رد کر دی تو لوگوں میں اب چہرے گوئی خسر خسر شروع ہوئی کہ معلوم ہوا یہ تو گئے ہمارے ہاتھ سے. اب اگر یہ کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور سب کو رد کر رہے ہیں, علا وجیل بصیرت رد کر رہے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے ہمیں ہاتھ دھو لینے چاہیے. اس کے بعد اس محفل میں پھر سب نے کہا اب آپ بتائیے پھر کیا کہنا چاہیے. اس پر پھر اس نے یہ جو ڈرامہ کھیلا ہے جس کا کہ قرآن مجید میں پوری تفصیل اب آ رہی ہے, ایسا تاثر دیا ہے جیسے غور کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, سوچ کر پھر ایک اندازہ قائم کیا ہے, اندازہ قائم کر کے ایک رائے دی ہے, ورڈکٹ دیا ہے, وہ نقشہ پورا آ جائے گا. وہ تو جب یہ ہم الفاظ پڑھیں گے الفاظ مبارکہ تب میں آپ کے سامنے وہ نقشہ پورا تفصیل کے ساتھ کھینچ لوں گا. اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ میرے نزدیک اس شخص کی وہ اہمیت کہ یہ دو جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر آ رہا ہے وہ کیوں ہے. اس وجہ سے ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی کا غضب منافقین پر بہت بھڑکتا ہے, اسی طریقے سے کفر کے منافقین جو ہے ان پر بھی بھڑکتا ہے. ایک تو ادھر ہے یہ پالا ہے اسلام اور کفر کا, ادھر قانونی طور پر مسلمان ہے, ادھر قانونی طور پر غیر مسلم یا کافر ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ جو پالا ہے مسلمانوں والا یہ بھی سب ایک جیسے لوگ نہیں ہے, خدا پنج انگوش یکساں نہ کرتا, نہ ہر زند نست ہو نہ ہر مرد مرد, ان میں مومنین صادقین بھی ہیں, ان میں کچھ ضعیف الایمان لوگ بھی ہیں, پھر ان میں منافقین بھی ہیں. لیگلی وہ مسلمان ہے لیکن ہے منافق, اور قرآن مجید میں جتنا غضب ان پر بھڑکتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کھلم کھلا کفار جو ہے ان پر اتنا غضب نہیں بھڑکتا, وہ تو سامنے سے وار کرتے ہیں اور یہ مارے آستین ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ان کفار میں بھی جو اس لیفٹ سائڈ پر ہے, جو کہ اس قانونی طور پر غیر مسلم ہے, ان میں بھی ایک وہ ہے کہ جو ڈٹ کر حملہ کرنے والے، سامنے آ کر حملہ کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، اور ایک بین بین لوگ وہ تھے جو مصالحت کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ کچھ لے دے کر معاملہ کر لو۔ یہی بات تھی کہ جو سورہ نور میں آئی، ودو لو تدہنوا فیدہنون فلا تطع المکذبین ودو لو تدہنوا فیدہنون۔ یہ تو چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑی سی مداہنت کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو یہ بھی مداہنت کریں گے، فوراً قبول کر لیں گے۔ یہ جو کردار ہے یہ در حقیقت کفر کا منافق ہے۔ ابو جہل کفر پر خالص تھا، قائم، کھلم کھلا قائم تھا، اس نے کفر کے لیے گردن بھی کٹوا دی۔ اس کا تکبر بھی اگر تھا تو اس نے گردن کٹواتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ نیزے پر جب میری گردن، میرا سر رکھا جائے تو گردن اونچی نظر آئے، سر اونچا رہے۔ وہ ہے سامنے سے حملہ کرنے والا آدمی، علل اعلان۔ ایک یہ ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے بڑی خیر خواہی کے انداز میں، دیکھو محمد آخر کیسے بات چلے گی، کچھ تم اپنی منوا لو، کچھ ان کی مان لو، کچھ صلح صفائی ہونی چاہیے، کچھ رواداری ہونی چاہیے، یہ اتنا سخت موقف جو ہے یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو بہرحال چلنے والی بات نہیں ہے، لوگ اس کو مانیں گے نہیں۔ یہ ہے در حقیقت یوں کہنا چاہیے کہ یہ جو سب سے زیادہ خطرناک گڑ دے کر مارنا، ایک ہے زہر دے کر مارنا، یہ گڑ دے کر مارنے والے جو لوگ تھے ان کا اثر جو ہے لوگوں کے اوپر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی ہمدردی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے جی، وہ تو دشمن ہے، وہ تو کٹر ہمارا مخالف ہے، لیکن یہ تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، کچھ ہمیں مشورے بھی دیتا ہے خیر خواہانہ، اس کی بات تو کچھ توجہ سے سننی چاہیے۔ یہ ہے در حقیقت زیادہ بڑا خطرہ، سب سے زیادہ خطرہ کسی دعوت اور تحریک کو اس قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ کھلم کھلا مخالفین جو ہے اور معاندین، ان سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنے یہ مارے آستین چھپے ہوئے جو خیر خواہی کے پردے میں مداہنت کی تلقین کرتے ہیں۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، اور اس فہرست میں سر فہرست سب سے اونچا کردار یہ ولید بن مغیرہ کا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بڑکا ہے۔ اور اس کے لیے ایک مثال اور نوٹ کر لیجیے، کیونکہ یہ بنو مخزوم کا سردار تھا، گویا کہ یوں سمجھیے قریش میں بہت اونچی حیثیت کا مالک، یہ اگر ایمان لے آتا تو بہت تیزی کے ساتھ ایمان جو ہے وہ قریش کے اندر پھیل جاتا اور مکے کے اندر ایمان کی جو ہے بہار آ جاتی۔ بالکل اسی طریقے کا معاملہ ہرقل کا ہے۔ ہرقل نے بھی پہچان لیا تھا بات کو، وہ بھی پوری طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اس نے جان لی تھی کہ یہ وہی نبی آخر الزمان، اس لیے کہ عیسائی تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ یہی معاملہ اس ولید بن مغیرہ کا تھا کہ یہ چودراہٹ، یہ مقام، یہ سیادت، یہ در حقیقت پاؤں میں بیڑی بن کر پڑی ہے اس کے، ورنہ حقیقت اس پر بالکل منکشف ہو چکی تھی، بات کو پہچان چکا تھا، بالکل قریب آ چکا تھا۔ جس طریقے سے اس نے جا کے تعریف کی کلام اللہ کی، جو میں آیات سن کر آیا ہوں ان کی یہ شان ہے، اور میں تم سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کلام مغلوب ہونے والا نہیں ہے، یہ غالب کر رہے گا۔ یہ ساری بات جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ حق بالکل منکشف ہو گیا، بالکل بات واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ اب اس کی صرف یہ اپنی جو سیادت اور چودراہٹ اور جو سرداری کا جو اس کے اندر وہ حبس تھی اور اس کی جو ہرس تھی، وہ ہے کہ جس نے اس کو روک لیا ہے۔ اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بڑھتا ہے۔ اب پڑھیے ان آیات کو، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑیے مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا تنہا۔ اس وحیدہ کے بارے میں کئی آراء ہیں۔ وحیدہ حال ہے، پیدا کیا ہے اکیلے ہونے کی حالت میں، لیکن وحیدہ کس کے لیے؟ ایک یہ کہ ذرنی، اس میں جو ضمیر مفعولی ہے اس کے لیے ہے، چھوڑ دیجئے مجھے اکیلے کو اور اس کو، اس سے میں نبٹ لوں گا، آپ اس کی فکر نہ کیجئے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں کافی ہوں۔ جیسے کہ سورہ مزمل میں بھی، سورہ نون میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے، ذرنی ومن یکذب بہاد الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مفہوم یہ ہے کہ مجھے اکیلے کو چھوڑ دیجئے، اے نبی آپ فکر نہ کیجئے، آپ ان کی مخالفت سے دلگیر نہ ہو، ان کی اس مخالفت کی وجہ سے بد دل نہ ہو، ہم اس سے نپٹ لیں گے اور ان کے کوئی اثرات جو ہیں آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکیں۔ دوسرا یہ کہ خلق تو میں جو ضمیر فاعلی ہے، میں نے پیدا کیا، تو اس کے لیے وحیدن حال ہے، یعنی میں نے اسے پیدا کیا تنہا۔ یعنی کیا معنی؟ کہ اس کی پیدائش میں، اس کی خلقت میں کوئی میرا ساتھی نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ، یہ من جو ہے جس کو پیدا کیا ہے، گویا کہ ولید بن مغیرہ کے لیے یہ لفظ وحیدہ آ رہا ہے۔ اب اس کے بھی تین معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ طنز ہے اس پر، یہ خود کہا کرتا تھا کہ میری کوئی نظیر نہیں ہے عرب میں، میری دولت، میرا سرمایہ، بہت بڑا سرمایہ دار، نقد دولت بہت، سونے چاندی کے ڈھیر، پھر اس کی بہت بڑی جائیداد طائف میں تھی، بہت سے باغات طائف کے اندر اس کی ملکیت تھے، تو اس اعتبار سے وہ کہتا تھا کہ میں تنہا ہوں، میں یہ یکتا جسے کہا جاتا یکتا لاسانی، تو یہاں پر گویا کہ اسی کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا ہے ایک، یعنی ایک طرح کے طنز کی کیفیت میں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو جو وحیدہ کہا گیا ہے وہ اس معنی میں کہ جب ہم نے اسے پیدا کیا تو یہ تنہا آیا تھا، یہ مال و دولت لے کر نہیں آیا تھا، یہ دنیا کی شہ دنیا میں رہ جائے گی، یہ جو غرہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور میری دولت ہے، جب یہ دنیا میں آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شہ لے کر نہیں آیا، اور جب جائے گا تو وہ کیا تھے، وہ جو سکندر کے بارے میں کہا گیا تھے، ہاتھ دونوں خالی باہر کفن سے نکلے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ وحید اکیلا اور تنہائی آیا تھا، اکیلا اور تنہائی جائے گا۔ اور تیسرے معنی یہ کیے گئے ہیں، اور یہ کافی قرین قیاس ہے، کہ وحید اہل عرب میں اس شخص کو بھی کہا جاتا تھا جس کی کہ جو نسب کی کیفیت ہے وہ مشکوک ہو، باپ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہ ہو۔ مغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ 18 برس کا ہو گیا تھا اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن پھر اس نے اس کو تسلیم کیا کہ میرا بیٹا ہے، 18 برس تک اس کے بارے میں، اس کے نسب کے بارے میں شک رہا ہے۔ اور یہی معنی لفظ زنیم کے بھی آ چکے ہیں، فتلن بعد ذالک زنیم، سورہ نون میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں وحی الٰہی نے وہاں پر، ودو لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم عتل بعد ذالک زنیم۔ اور بعد ذالک یعنی یہ ساری خرابیاں ہیں، ان سب سے بڑھ کر جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، وہ یہ ہے کہ وہ اس کا نسب بھی مشکوک ہے۔ یہ زنیم کے معنی جو ہے یہ عربی زبان کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ ظلمت شاپ کہتے ہیں کسی کا کہیں گلڑ نکلا ہوا ہو، یا کسی بکری کے جو ہے وہ گردن بہت لٹک گئی ہو کھال اس کی، یا اس کے تھان بہت لٹک گئے ہو تھن جو ہے، تو اس کو زنیم کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اضافی شے جو کسی خاندان کا اصل فرد نہیں ہے، اس میں غلط طور پر شامل کیا گیا ہے، اس کو زنیم کہتے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز اس معاشرے کے اندر معروف تھی کہ اس کا نسب جو ہے وہ حتمی اور یقینی نہیں ہے، مغیرہ کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ درا ثابت نہیں۔ ذرنی ومن وحیدہ وجعلت له مالا ممدود وبنین شہودا، میں نے اس کے لیے مال بہت پھیلا ہوا، ممدود بدہ یا مدو پھیلنا، اب اس میں اشارہ ہو گیا جس کی دولت جو ہے مکے سے طائف تک ہے، طائف میں بھی اس کے باغات ہیں، اس کی جائیداد ہے، مالم ممدودا، اور بہت بڑی دولت جو ہوتی تھی وہ جانور، بھیڑے بکریوں کے گلے، اونٹوں کی تعداد، یہ سب کی سب جو ہے بڑی کثیر تعداد میں، تو ہو سکتا ہے جیسا کہ یعنی معلوم ہے جہاں کہیں بھی یہ جانوروں کو پالنا پوسنا یہی ذریعہ معاش ہوتا ہے، تو ان کے ریوڑ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی ریوڑ کہیں ہے، کوئی ریوڑ کہیں ہے، کوئی کسی جگہ پر ہے، تو مالم ممدودا، اس کے لیے میں نے ایسا مال جو ہے اسے فراہم کیا ہے جو پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعت بہت ہے، وہ بنین شہودا، اور بیٹے میں نے اسے عطا کیے ہیں جو اس کے سامنے ہیں، موجود رہنے والے، حاضر رہنے والے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 10 بیٹے اس کے تھے، اور ایک یہ روایت ہے کہ 7 بیٹے تھے، لیکن اس میں جو خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ 3 بیٹے اس کے ایمان لائے، ان میں ٹاپ پر تو حضرت خالد ابن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خالد سیف من سیوف اللہ، خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، یہ خطاب دلوایا ہے۔ تو اس طرح اسی کے ساتھ ہی ہشام اور عمارہ، یہ 2 اور بیٹے، 3 بیٹے اس کے ایمان لائے ہیں، باقی اگر 10 تھے تو 7، اور اگر 7 تھے تو 4 بقایا جو ہے وہ کفر ہی میں مرے ہیں۔ اور شہودا میں در حقیقت اشارہ جو ہو رہا ہے وہ اس بات کی طرف کہ اس کے پاس دولت اتنی کثرت سے ہے کہ اس کو اپنے بیٹوں کو اپنے سے جدا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر آدمی جو ہے وہ مالی اعتبار سے تنگ حال ہو، جیسے اس وقت ہے، کوئی دبئی گیا ہوا ہے اور کوئی کسی جگہ پہنچا ہوا ہے، بیٹے سامنے موجود نہیں، ایسی مثالیں بھی آتی ہیں کہ بوڑھا باپ جو ہے دم توڑ رہا ہے اور بچے کی شکل کو نہیں دیکھ پاتا، ماں کا آخری وقت آ گیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ پا رہی، اور یہ سب کچھ جو ہے اس وجہ سے کہ وہ تلاش معاش کے لیے دور دراز دیکھتے ہوئے کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا. لیکن اگر کسی کے پاس خود اس ملک کے اندر سرمایہ ہو، اثاثہ ہو، دولت ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہ سے دور نہیں کرے گا. تو بنینا شہودا بھی در حقیقت اس کے دولت مند ہونے ہی کا ایک مظہر ہے کہ اس کے بیٹے اس کے سامنے موجود رہتے ہیں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ ہر وقت اس کے اپنے سامنے موجود. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا. مہد کہتے ہیں بچھونا، مہد تو لہو، تو میں نے تو اس کے لیے بہت بچھونا بچھا دیا ہے، یعنی آسائش کا سامان، زندگی کے اندر راحت کا سارا سامان، جو بھی کچھ ہے میں نے خوب اس کے لیے بچھونا بچھا دیا ہے، اس کے لیے فرش پھیلا دیا ہے. مہد تو لہو تمہیدا ثم یطمع و نزید، اس پر وہ اس کا بھی طبق طمع رکھتا ہے، پھر مزید کا بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں گا. یہ اور بھی دونا دو معنی میں ہے کہ میں اور بھی دوں گا، یعنی ازیدہ اللہ کے لیے ہے یہ. ثم یطمع ان ازیدہ، پھر یہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی اسے دوں یا وہ اور بھی اسے دوں گا، اس کی بھی طمع اس کے اندر ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا ہی میں مزید دولت کی طلب، مزید محتاط. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دولت کا زیادہ ہونا جو ہے اس سے ضروری نہیں ہے کہ انسان میں غنا پیدا ہو جائے، بلکہ یہ کہ بسا اوقات تو جتنا اس کا نشہ چڑھتا ہے پھر مزید کی طلب جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ پیاس جو ہے کبھی سیر نہیں ہوتی، کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوتا. تو ایک تو اس کے معنی یہ ہے، اور دوسرے معنی وہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئے ہیں، سورہ کہف اور سورہ حمیم السجدہ اور سورہ مریم میں، کہ ان لوگوں نے اس کو دلیل بنایا تھا کہ جب ہمیں اللہ نے، چونکہ اللہ کو تو مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے، دیویوں اور دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے، شرک تو اسی کا نام ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر اور آلیہ کو بھی مانا جائے، یہی شرک ہے. انکار نہیں ہے اس ایک خدا کا جو ٹاپ پر ہے، مہادیو وہ ایک ہی ہے، دیوی دیوتا ہزاروں اور لاکھوں، اللہ ایک ہی ہے، لیکن آلیہ بے شمار ہے اس کے ساتھ. بڑی جی سے لکھے جانے والا گاڈ وہ ایک ہی ہے، لیکن چھوٹی جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز ان کے لشکر ہیں. تو وہ اس اللہ، بڑے اللہ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس نے جب ہمیں اس دنیا میں اتنی دولت دی ہے، اتنا ساز و سامان دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، چودراہٹ دی ہے، سیادت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، اس کی نگاہ کرم ہے ہم پر، اس کی نظر عنایت ہے شامل حال، تو پھر آخرت میں کیوں نہیں ہوگا جب ہم اس کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں. تو جیسے یہاں اس نے ہمیں ناز و نعم کا کے اندر پالا ہے، وہاں اس سے بھی بڑھ کر دے گا. یہ ان کا ایک فلسفہ تھا، اور اس کو قرآن مجید میں، اس چونکہ تھوڑے ہی عرصے پہلے سورہ قلم ہی کے حوالے سے وہ میں آپ کو بیان، وہ تینوں مقامات جو ہیں ان کا حوالہ دے چکا ہوں. سورہ کہف کی آیت نمبر 36، وہ جو وضرب لہم مثل الرجلین پورا رکوع ہے، اس کے اندر جو پوری تفصیل آئی ہے دو اشخاص کا آپس میں مکالمہ، تو اس میں وہ شخص جو دولت والا تھا اس نے کہا تھا، وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا. اول تو مجھے کچھ گمان ہے ہی نہیں کہ قیامت وغیرہ ہوگی، جو تم کہتے ہو ماں سے بعد الموت، کوئی ثبوت نہیں اس کا، کسی نے واپس آ کر ہمیں بتایا نہیں، جو گیا گیا. بہرحال اگر جیسے تم کہہ رہے ہو بالفرض اگر ہو بھی گیا، ولئن رددت الی ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو مجھے وہاں جا کر اور بھی بہتر ملے گا، یہاں جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے وہاں اس سے زیادہ دے گا. اسی طریقے سے حمیم السجدہ کی آیت نمبر 50 ہے، وما اظن الساعۃ قائمۃ ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنى، اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، تو پھر میرے لیے تو وہاں پر بہت اچھا اجر و ثواب اور سارا مال اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جمع کیا ہوا ہے. سورہ مریم کی آیات 77-78، افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن احدا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو یہ کہتا ہے مجھے تو بہت مال اور دولت مل کر رہے گی، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو ہیں گارنٹیڈ ہیں. تو یہ ہے وہ انداز جو یہاں پر، ثم یطمع ان ازید، میں نے یہ سب کچھ اسے دیا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید، کلا ہرگز. یہ اس کا مغالطہ ہے، یہ جو ہرا ہی ہرا دیکھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ جب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، کلا انہو کان لے آیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیات کا دشمن معاند نکلا، اس نے ہماری آیات کو پہچانا اور پہچان کر رد کیا ہے، اس نے اس کلام کے اندر جو وزن تھا، اس میں جو مٹھاس تھی، اس کی حلاوت، اس میں جو حق تھا، اس کو پہچانا ہے اور پھر دشمنی کے اوپر کمر کسی ہے. انہو کان لے آیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا، اب عن قریب میں اسے مجبور کروں گا ایک بہت بڑی چڑھائی کے لیے. رہق کا لفظ جو ہے سورہ جن میں، ابھی تھوڑے دن ہوئے ہم نے یہ سورہ جن پڑھی تھی، لا یخاف بخصم ولا رہقا، رہق کے معنی ہے کسی پر جبر کرنا، تشدد کرنا، کسی پر کسی چیز کو لاد دینا، خواہی نہ خواہی، اس کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ ہے رہق. فلا یخاف بخصم ولا رہقا، اگر کوئی شخص نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رکھے کہ اللہ اس کے اجر میں کوئی کمی کرے گا یا اس پہ کوئی زیادتی کرے گا. اور اسی کے ساتھ رہقہ یا ارہقہ، یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جن میں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی جو ہے باب افعال کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. سأرہقہ صعودا، میں اسے چڑھواؤں گا ایک بہت بڑی چڑھائی. اس پر بھی مجھے یاد آیا مولانا اصلاحی صاحب نے جب درس دیا تھا بڑی پیاری بات کہی تھی، میں حیران ہوں کہ جب تفسیروں نے لکھی ہے تو یا تو عمر کا ان پر اثر ہوا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے درس میں تھی وہ تفسیر میں بالفعل موجود نہیں ہے. بڑی پیاری بات کہی تھی انہوں نے اور میں وہ اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چڑھائی تو چڑھنی پڑتی ہے انسان کو، یا اس زندگی میں چڑھائی چڑھ لے، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر، جہاد فی سبیل اللہ، جان اور مال کا کھپانا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، یا تو یہ چڑھائی یہاں چڑھے تو وہاں پھر آرام ہے، وہاں عیش ہے، وہاں جنت ہے، فروح و ریحان و جنت نعیم، لیکن یہاں چڑھائی ہے، یہاں محنت ہے، مشقت ہے، کوشش ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، بڑے ہی روشن کیریئرز کو چھوڑ کر آنا پڑے گا، بڑے شاندار مستقبل جو ہے انہیں لات مار کر آنا پڑے گا اگر کام کرنا ہے دین کے لیے، تو یہ چڑھائی آسان نہیں ہے، چڑھائی سخت ہے، لیکن یہاں کی چڑھائی چڑھ لو تو وہاں تمہارے لیے پھر آرام ہے، اور اگر یہاں چڑھائی نہیں چڑھتے تو پھر وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی، وہ چڑھائی جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ عذاب کی جہنم کے اندر بے شمار قسم کے عذاب ہے. ایک عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ بہت اونچی پہاڑی پر چڑھنے کا حکم ہوگا، بڑی محنت سے، کوشش سے، تھک کر، ہانپ کر انسان پہنچے گا اور پھر اس کو لڑکا دیا جائے گا نیچے، اور پھر دوبارہ وہ چڑھے گا، یہی عمل مسلسل جاری رہے گا. بہرحال وہ اور بھی کوئی شکل ہو، تو یہاں پر مراد ہے آخرت کا عذاب. سأرہقہ صعودا، یہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہاں پر مجھے اور بھی، لاجدن خیرم منہا بالقلبا، مجھے تو وہاں جا کر اور عیش ملے گا، اور آرام، اللہ کا میں لاڈلا ہوں، پیارا ہوں، چہیتا ہوں، تو وہاں مجھے عیش ملے گا. لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا جو مغالطہ ہے وہ رفع ہو جائے گا. سأرہقہ صعودا، میں اسے چڑھواؤں گا اور مجبور کروں گا ایک بہت سخت چڑھائی چڑھنے پر. یہ عذاب ہے آخرت کا، جہنم کا. انہو فکر وقدر، اب یہاں سے وہ ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک شخص کے اندر ایک انٹرنل کانفلکٹ ہے، اس کا ضمیر کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن مصلحت ہے، مصلحت نیست کہ از پردہ برو آید راز، مصلحت اسی میں ہے کہ راز جو ہے وہ پردے کے اندر ہی رہے، پردے سے باہر نہ آئے. اس لیے کہ اگر میں نے کہہ دیا جو سچ بات ہے، جو دل میرا کہہ رہا ہے، تو یہ سب کے سب لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، میری چودراہٹ، میری سیادت ختم ہو جائے گی، اس وقت جو عزت بنی ہوئی ہے وہ عزت جو ہے ایک دم ختم ہو کر رہ جائے گی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو ان کی آنکھوں کا تارا تھی، اگر ان کے خلاف یہ لوگ قبر کس کے کھڑے ہو گئے ہیں، تو میرا جو حشر کریں گے وہ تو مجھے معلوم ہے. یہ ہے وہ اندازہ جو اندر ہی اندر وہ کر رہا ہے، اور اسی کو اب قرآن کہہ رہا ہے انہو فکر وقدر، اس نے سوچ بچار سے کام لیا، غور کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اور قدرا، قدرا کے معنی اندازہ کرنا، تقدیر کے معنی اندازہ ٹھہرانا، قدرا اس نے اندازہ کیا. یہ ہے وہ جو ہر شخص جو ہے ہر وقت ناپ تول کرتا ہے، کس قیمت پر کیا شے انسان قبول کرے، یہی تو ہے نا. مجھے اقبال نے کہا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینے کے لیے، تو کس قیمت پر کون سی شے صحیح ہوگی، یہی آدمی کا فیصلہ ہے. اسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا اقدار کا ایک نظام ہے، ویلیو سٹرکچر ہے، کس چیز کو وہ اہمیت دیتا ہے، کس شے کی قدر و قیمت اس کی نگاہ میں ہے. تو اس نے تولا, انہ فکر و قدر, اندازہ کیا اگر میں حق کو قبول کر لیتا ہوں تو کیا ہوگا, آیا مجھے وہ نقصان دنیا کا برداشت کر لینا چاہیے اور حق کو قبول کر لینا چاہیے جبکہ وہ مجھ پر منکشف ہو چکا ہے. یہ ہے وہ اندر کی اس کی سوچ, اور اس کے اندر جو ایک کنفلکٹ جو ہے وہ جاری ہے, اور وہی اس کے ظاہر پر آ رہا ہے جیسے غور کر رہا ہے انسان. انہ فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, تو مارا جائیو کیسا اس نے اندازہ کیا, پھر مارا جائیو کیسا اس نے اندازہ کیا. اب یہاں دیکھیے کہ ایک حسرت کا انداز بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو اپنی مخلوق سے محبت ہے, پھر وہ کہ جو حق کے قریب بھی آ گیا ہو اس کے بارے میں اگر وہ جا رہا ہے واپس تو قسمت کی خوبی دیکھیے, ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا, کہاں کس مقام تک پہنچ گیا تھا, کہاں سے انا یو فکون, کہاں سے اب وہ واپس پھرائے جا رہے ہیں اور اس کے اچکائے لیے جا رہے ہیں. وہ کیفیت ہے فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, تو قتل ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, جس کا ترجمہ ہمارے اردو تراجم میں اس طرح ہوتا ہے مارا جائیو, قتل مارا جائیو یا ہلاک ہو جائے, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, پھر ہلاک ہو گیا, مارا گیا, کیسا اس نے اندازہ کیا. لیکن ان آیات کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی درو بینی کی طرف ہم بھی کچھ نہ کچھ اندازے کرتے ہیں ہر روز, پوری زندگیوں کے لیے بھی کچھ اندازے کیے ہوئے, کس چیز کی اصل قدر و قیمت ہے, کس چیز کے پیچھے اپنی زندگی کھپانی ہے, لگانی ہے, کیریئر ہے, محنت ہے, ملازمت ہے, ملازمت میں ترقی ہے, اتنی انکریمنٹس ملنے والی ہیں, ابھی میں ذرا اور لگا رہوں تاکہ وہ انکریمنٹ جو ہے وہ اپنی آخری حد تک پہنچ جاؤں, پھر چھوڑ دیں گے, پھر دین کے کام میں لگ جائیں گے. یہ سارے اندازے جو ہیں ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے, اور پھر فیصلہ جو بھی کرتا ہے وہی در حقیقت ہمارے جو عمل اور طرز عمل کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے, کیا چھوڑا کیا لیا, بما قدم و اخر, کس چیز کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا, کس چیز کی کاسٹ پر کون سی چیز قبول کی. یہ گویا کہ ہر انسان ہر وقت فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, ہر وقت ایک دو راہے پر انسان کھڑا ہے, اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور اندر یہ کنفلکٹ جاری رہتا ہے. یہ بھی چاہتا ہے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. اسی کے اندر انسان جو ہے ششو پنج کے اندر مسلسل ہر انسان مبتلا رہتا ہے. یہی ہے جس کا نقشہ کھینچا گیا. انہ فکر و قدر, اس نے غور کیا, سوچ بچار کیا, ایک اندازہ ٹھہرایا, فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, پھر قتل ہو, ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا, کیسا اندازہ کیا, کتنا غلط فیصلہ کیا, ثم قتل کیف قدر, پھر قتل ہو, پھر ہلاک ہو, پھر مارا جائے, پھر برباد ہو, کیسا اس نے فیصلہ کیا, کیسا اندازہ کیا. ثم نظر, اب اس نے ایک اندازہ ٹھہرا دیا کہ مجھے اسلام قبول نہیں کرنا, مجھے محمد کی صداقت کی گواہی نہیں دینی صلی اللہ علیہ وسلم, دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی, وہاں سے یہ الفاظ میری زبان پر آ گئے, نہیں کرنی, مجھے چودراہٹ برقرار رکھنی ہے, اپنی سیادت جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے. اب اس فیصلے کو جبکہ ضمیر بھی اندر سے ملامت کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے نظر لوگوں کو دیکھا, ثم عبس و بصر, پھر ذرا چہرے پر تیوری پیدا کی اور اس کو ذرا سکیڑ لیا, عبس و بصر, یہ جیسے کہ آدمی, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا انٹرنل کانفلکٹ ہو جو سامنے آ رہا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ فیس از دی انڈیکس آف دی مائنڈ, اندر کا کانفلکٹ جو ہے وہ چہرے کے اوپر آثار ظاہر ہو رہا ہے, عبوس القمطریرہ کسی کیفیت بن گئی ہے, اس لیے کہ اپنے ضمیر کو دبا کر مار کر اور وہ ایک بات کہہ رہا ہے جو کہ اس کے ضمیر کے خلاف ہے. ثم نظر ثم عبس و بصر, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تاثر دینا مقصود ہو, جو سامعین تھے اس مجلس کے لوگ تھے, کہ بہت غور و فکر کے بعد, بہت سوچ وچار کے بعد یہ جو بات نکال کر لایا ہے, یہ تو اس موتیوں کی جو ہے بہت سمندر میں گہری اس نے ڈبکی مار کر اور یہ موتی جو ہے وہاں سے اس نے نکالے ہیں. ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر واستکبر, پھر اس نے پیٹھ موڑی اور استکبار کیا. میرے نزدیک یہ جو ہے یہ باطنی کیفیت ہے, ثم ادبر واستکبر, حق کی طرف بڑھ رہا تھا پھر پیٹھ موڑ لی, فیصلہ کر لیا واپس ہونے کا, استکبر اور استکبار کیا, تکبر, یہی ہے در حقیقت تمام برائیوں کی جڑ, وہی کہ جو شیطنت کی اصل اساس ہے, بنیاد ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ابلیس کے بارے میں یہی آیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے استکبار کیا, تکبر کیا, یہ تکبر جو ہے اپنی وہ دولت کی بنا پر، اپنی سیادت اور چودراہٹ کی بنا پر، ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسر. اب اس نے فیصلہ سنایا، شاعری کو وہ رد کر چکا تھا، محمد شاعر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں مانی جا سکتی، کوئی معقول بات کرو. کہانت کو وہ رد کر چکا تھا، محمد کاہن نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا کہ محمد کاہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جھوٹے ہونے کی بات وہ رد کر چکا ہے، جھوٹی یہ بات چلنے والی نہیں ہے، یہ تو کوئی نہیں مانے گا. اب رہ کون سی بات کہی ہے، اب کس پر وہ کہہ رہا ہے، بیچ میں سے جو بات نکال کر لایا ہے غور و فکر سے بڑی گہرائی سے. فقال ان هذا الا سحر یوسر، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، منتقل ہوتا ہوا، اگلوں سے نقل ہوتا ہوا، یہ جادو ہے اصل میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اب یہ چیز ایک اعتبار سے بڑی مناسبت رکھنے والی تھی، اس کو سمجھ لیجیے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کلام کے اندر جادو کا اثر ہے، جس کے دل میں یہ کلام اتر جاتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیجئے، لیکن یہ کہ وہ واپس نہیں آتا اپنے اس دین سے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جادو کا اثر اس میں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول موجود ہے کہ ان من الشعر لحکمتا وان من البیان لسحرا، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سی تقاریر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جادو کا اثر ہوتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس نے جو بھی کھود کر نکالا ہے موتی یا غوطہ لگا کر، تو وہ عقلی اعتبار سے قریب ترین بات جو لوگوں کو باور کرائی جا سکتی وہ یہی تھی، بلکہ اس میں حدیث کی روایت جو ہے اس میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں یہ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کروا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولاد کو والدین سے جدا کروا رہا ہے، یہی تو صاحب کیا کرتے ہیں. تو یہ بات جو کہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، وہ ہاروت و ماروت سے، وہ علم کہ جس سے ایک شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال سکے. تو دیکھ لو یہ جدائی ڈال رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اگر خاتون ایمان لے آئی ہیں اپنے شوہر سے کٹ گئی اگر وہ ایمان نہیں لایا، اور کوئی شوہر ایمان لے آیا ہے تو بیوی ایمان نہیں لا رہی ہے، تو اس سے اب تعلق منقطع ہو رہا ہے، اولاد والدین سے کٹ رہی ہے، والدین اولاد سے کٹ رہے ہیں، یہ جادو ہے، یہ بات ہمیں کہنی ہوگی، یہی چیز ہے کہ جو باور کی جا سکے گی. فقال ان هذا الا سحر یوسر ان هذا الا قول البشر، اور نہیں ہے یہ قرآن جو پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا کلام ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ بات کہہ کر اس بدبخت نے وہ قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا، حق سے اتنا قریب آنے کے بعد کہاں سے لوٹایا گیا، فانا یو فکون، کہاں سے اچک لیا گیا، اور اس پر جو حسرت کی کیفیت ہے، انہ فکر و قدرا فقتل کیف قدرا ثم قتل کیف قدرا ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسر ان هذا الا قول البشر ساسلیه سقر. اب یہاں وہ غضب اللہ کا بھڑک رہا ہے، ان قریب میں اسے جھونک دوں گا جہنم کے اندر، وما ادراک ما سقر، اور تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو کچھ سقر کیا ہے؟ یہ صرف ایک لفظ تم نے سن لیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. یہ ذرا اس کے اندر تھوڑا سا اشکال ہے، ایک تو یہ مانی لیے گئے ہیں کہ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یہ ایک ہی ہم معنی الفاظ ہے، زور کے لیے تاکید کے لیے مترادف الفاظ کی تکرار آئی ہے، ایک مفہوم تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ لا تبقی، انسان میں سے جو بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا اس میں سے کچھ نہیں بچے گا، نہ اس کی ہڈیاں، نہ اس کی کھال، اور نہ کوئی اس کی کوئی اور عضو جو ہے، لیکن پھر جب اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ چھوڑے گی نہیں اسے کہ بس اب ہو چکا ایک مرتبہ جو عذاب دینا تھا، بلکہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں موت اسے آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے، واللہ عالم. لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، وہ حلیہ بگاڑ دینے والی ہے یا کھال کو جھلس دینے والی ہے. لواحہ کے معنی ایک تو یہ ہے کسی شے کے اندر تغیر پیدا کر دینا، بدل دینا، اس کا حلیہ جو ہے بند تبدیل ہو جائے. اور بشر یہاں پر مانا گیا ہے کہ یہ بشرہ جسے ہم کہتے ہیں انسان کی کھال، چہرے بشرے سے تو ایسا نظر آتا ہے، تو یہ اس کی جمع ہے کہ کھال کو وہ جھلس دے گی، سیاہ کر دے گی، وہ کھال نظر ہی نہیں آئے گی کہ جو کھال اس انسان کی تھی، چاہے وہ سرخ و سفید رنگت کا حامل دنیا میں رہا ہو. لواحۃ للبشر، اس کھال کو جھلس کر سیاہ کر دینے والی شے. ایک معنی یہ کہ اگر لاح یا لوہو کے معنی ہوتا ہے چمکنا، تو الواح جو ہے اس سے بھی آتا ہے، لواح جو ہے امام حضرت جامی کے لواح مشہور ہیں کہ وہ بھی گویا کہ ابقات کے معنی میں یا لمعات کے معنی میں، لمع کے معنی میں آتا ہے یہ لاح یا لوہو چمک جانا، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ جہنم جو ہے انسانوں کو برزت الجحیم لمن یرا، وہ ان کے سامنے آ جائے گی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 500 سالوں کی مسافت سے وہ جہنم جو ہے ان جہنمیوں کو نظر آ رہی ہوگی، اور گویا کہ ان کے اوپر خوف اور دہشت جو ہے وہ وہیں سے طاری ہونی شروع ہو جائے گی. علیہا 19، اس پر ہے 19، لفظی ترجمہ تو صرف اتنا ہوگا اس پر ہے 19. اب اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے، اس پر مامور ہے 19. اب یہ 19 کون ہے؟ یہ وہاں کے سرہنگ ہیں، یہ وہاں کے داروغے ہیں، وہاں کے ذمہ دار ہیں. یہاں صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی گئی، اگلی آیت میں پھر اس کی شرح آئی ہے، اور وہ در حقیقت بڑی طویل آیت ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے جیسے سورہ مزمل میں وہ جو دوسرا رکوع جس آیت پر مشتمل ہے وہ ایک یا دو آیت، بعض روایات کی روح سے وہ دو آیات بن جاتی ہیں، تو وہ بعد میں نازل ہوئی. اسی طریقے سے یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ بڑی طویل آیت ہے یہ، جبکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا انداز ہم نے دیکھا، ایک ایک لفظ کی بھی آیت ہے. ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، فقال ان ھذا الا سحر یوسف، ان ھذا الا قول البشر. لیکن یہ جب 19 کا لفظ آیا تو اس کو پھر استہزاء کا موضوع بنا لیا لوگوں نے. کچھ کافروں نے کہا آپس میں جیسے ہنسی مذاق میں بات ہوتی ہے، لو بھائی 19 ہی ہے نا، 10 کے لیے میں کافی ہوں، باقی 9 کا تم بندوبست کر لینا. وہ اس طرح سے مذاق کا جب موضوع اس کو بنایا ان کافروں نے اور معاندوں نے، اور یہ 19 کون ہوں گے، پھر اس کی شرح آئی ہے جو بعد میں طویل آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کو یہی پر رکھ دیا گیا ہے. ورنہ اس کے بعد جو مضمون ہے، اس آیت کے بعد والا سلسلہ جو ہے تسلسل کے ساتھ آئے گا، درمیان میں یہ آیت آ گئی ہے، اسے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.